أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وهو خير المعين. یہ ایام اتفاق کچھ ایسا ہے کہ جہاں جہاں اس مہینے میں گفتگو کا موقع ملا ہر جگہ پر شام کا ایک موضوع جو بہرحال ہے بھی اتنا ہاٹ یا اتنا حساس کہ سب کی خواہش ہے کہ اس پر ہی تجزیہ و تحلیل کیا جائے. ساتھ ساتھ بہرحال مصر بھی یہ کہوں اس وقت اہم موضوع ہو گیا ہے, ایک ایسی پوزیشن ہو گئی ہے کہ اب اس کو بھی چاہیں گے کہ بہت مختصر ہی صحیح, لیکن کچھ نہ کچھ اس موضوع پر بھی گفتگو ہو, لیکن اصل بات تو بہرحال ہمیں شام کے موضوع پر ہی کرنی ہے. اس سے پہلے کہ اصل موضوع میں داخل ہوں, میں عموماً استفادہ کرتا ہوں اس طرح کی محفلوں میں, اور ایک مقدماتی بات جسے پہلے بھی میں نے مختلف جگہوں پہ بیان کیا اور آج پھر یہاں آپ لوگوں سے استفادہ کرتے ہوئے کہوں گا کہ دیکھیں کسی بھی خبر کی صحیح سورس یہ آپ کی پہلی ضرورت ہے, یعنی صرف خبر اخبار کا اکٹھا کرنا یہ کوئی ٹیلنٹ, یہ کوئی ہنر نہیں ہے, یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے, بلکہ اس کی صحیح سورس سے اس خبر کو لینا, کیونکہ آپ کو کئی مرتبہ اس میں آپ کی محفلوں میں کہہ چکا ہوں کہ یہ خبریں, یہ معلومات, یہ آپ کی فکر بناتے ہیں. فکر پختہ ہو تو نظریات بنتے ہیں, نظریات جگہ بنا لیں تو عقائد بنتے ہیں, اور عقائد انسان کو آگے بڑھنے, اس کو حرکت دینے میں سب سے زیادہ جو اثر ہے وہ عقائد کا ہے, وہ عقیدے کا ہے. جیسا جس کا عقیدہ ہوگا آج اس کا ہی, یعنی وہ عمل ڈپینڈ کرتا ہے اس کے عقیدے پہ, اور ویسا ہی عمل آپ کو اس عقیدے کی بنیاد پر نظر آئے گا. اور دنیا میں اگر غلط عقائد رائج ہو گئیں, ابھی میں شہید مرزا مطہری کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ ہندوستان سے لے کے اور جاپان تک اس قدر برے غلط انفارمیشن کی بنیاد پر, غلط تعبیرات کی بنیاد پر, غلط تجربات کی بنیاد پر اس قدر برے مذاہب اور فرقے رائج ہیں کہ آپ کہ جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا سنیں گے تو تعجب کریں گے, یعنی اس چیز کی پوجا ہو رہی ہے تو بھائی یہ کیوں ہو رہی ہے, پیچھے جائیں کہ یہ ہو کیوں رہی ہے. اگر آج کوئی پجاری ہے ابھی تک بتوں کا, اگر کوئی پجاری ہے ابھی تک جانوروں کا, تو آپ تحقیقات کریں پتہ چلے گا کہ بات وہی ہے کہ جو تجربہ ان کا رہا, جو ماضی ان کا رہا, جو خبریں ان تک پہنچیں, جس پر ان کا دماغ بن گیا, جو ان کا نظریہ اور عقائد بن گیا, آج اس پر وہ عمل کر رہے ہیں اور اس کو برا بھی نہیں سمجھتے. اس لیے کسی عقیدے میں نظریے کا کردار ہے. نظریہ کہہ چکا ہوں کہ خبروں کی وجہ سے, معلومات کی وجہ سے, اور یہ معلومات بہرحال اگر سورس صحیح نہ ہو, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے, اگر سورس آپ کے پاس صحیح ہو تو آسانی ہو جاتی ہے موجودہ موضوعات پہ اگر کوئی بات صحیح بھی کر رہا ہے تو بھی آسانی ہو جاتی سمجھنے میں کہ یہ کیوں کر رہا ہے, کس وجہ سے کر رہا ہے. جیسے میں مثال دے رہا تھا مبشر لقمان کی, کافی عرصے کے بعد پاکستان کے میڈیا پر کسی نے بات کی شام کے موضوع پر اور حقائق پر مشتمل بات کی, لیکن وہ کس نے کی؟ مبشر لقمان. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم اس ایک موضوع کو اٹھا کے کہ بھائی مبشر لقمان نے بات کی ہے, ہم اس موضوع پر یا اس کی باتوں کو معاشرے میں پھیلانا شروع کر دیں کہ بھائی بہت اچھی باتیں کر رہا ہے, صحیح باتیں کر رہا ہے. خود مبشر لقمان آپ کے لیے مستقبل میں مفید ثابت ہوگا یا نقصان دہ؟ کیا مطلب؟ یعنی آج اگر آپ اس ایک آدمی کے سورس کا استعمال کر کے اس کو خوب پروپیگیٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو وہ کہہ رہا تھا شام, تو کل اگر اس نے موقف تبدیل کر لیا یا آپ کے کسی موقف پہ کوئی غلط بات بیان کی جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں, اگر کل اس نے اسی کے خلاف, ٹھیک ہے آج وہ حالات کی وجہ سے بظاہر سعودیہ کے خلاف بول رہے ہیں, اس نے یا جماعت نے بھی کچھ نہ کچھ سعودیہ کے خلاف بات کر دی ہے, لیکن کیا ہمارے لیے ان لوگوں کا ان موضوعات پہ بات کرنا, اور ہم اس بنیاد پہ کہ یہ ابھی کچھ نہ کچھ ہم سے ہمانگی ہو گئی ان کے فکری لحاظ سے, کیا ان شخصیات کو معاشرے میں آئیڈیل کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں، یعنی ان کی باتوں کو باقاعدہ دہرا سکتے ہیں، جبکہ یہ خطرہ ہر وقت لگا ہوا ہے کہ آج انہوں نے یہ بات کہی ہے، کل یہ کچھ اور، خصوصاً جسے آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کے خلاف بات کریں گے تو آپ کیا کریں گے، اس معاشرے میں آپ خراب ہو جائیں گے. اس لیے صحیح سورس سے آنا ہی خبر کا، چاہے آج وہ خبر مبشر لقمان ہی دے رہا ہوں اور صحیح ہو، لیکن یہ سورس صحیح نہیں ہے. آپ تک صحیح سورس سے خبر آنا یہ بہت ضروری ہے. یہ مقدماتی بات ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. بہانہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، زبانیں سیکھیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی پریس ٹی وی صحیح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، انگلش سیکھیں آپ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کا میڈیا بہت ساری باتیں صحیح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عربی فارسی سیکھیں آپ. اور اگر کچھ بھی نہیں رہ گیا، گھوم پھر کے آپ کہیں بھائی المنار ٹیلی ویژن ہے، حزب اللہ کی طرف سے خبریں، تو آپ سیکھیں عربی. آپ ضروری ہے، یعنی کہاں پورا گمراہ ہونے سے بہتر نہیں کہ کچھ ٹائم لگا کے انسان صحیح طرح سے زبانوں کو سیکھ لے. بھائی کہ اتنی گمراہی ہے. بہرحال یہ مقدماتی بات تھی ہماری. داخل ہوتے ہیں شام میں، تین حصوں میں ہم کوشش کرتے ہیں آج شام کے موضوع کو بیان کریں. ایک، موجودہ حالت، اس وقت کیا ہے حال، اس وقت کی موجودہ پوزیشن کوشش کرتے ہیں اس پر کچھ بات کریں. اس کے بعد میں تھوڑا سا ماضی پر بات کروں گا، شام کے ماضی پر، اور انشاءاللہ وقت ملا تو مستقبل کہ جو کل سے پرسوں سے شروع ہونے والا ہے کہ وہ کیا ہونے والا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آج کے حالات اور کل کا ماضی دیکھتے ہوئے مستقبل کی کوئی بات صحیح نکال سکیں، کوئی تجزیہ کر سکیں. کوشش ہے بہرحال ہماری. حال اس وقت، موجودہ پوزیشن شام، آج تک کی خبریں، وہ یہ ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر آج بھی مار پڑی ہے ان تکفیری گروہوں کو کہ جو پوری دنیا سے جمع کیے گئے ہیں. ایک بات اور کر لوں شروع کرنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ کوشش ہے کہ جو مبہم موضوعات اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اسپیشلی شام کے موضوع پر، زیادہ تر سوشل میڈیا میں پہنچ رہے ہیں سارے مجھ تک، یعنی جب بھی گزشتہ 9 گفتگو میں کر چکا ہوں اس وقت کراچی میں، یا 8 گفتگو یقینی طور پہ کر چکا ہوں، مختلف جگہوں سے مختلف سوالات آتے ہیں تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون سا میڈیا، کون سی سائٹ، کون سا فیس بک کا پیج کیا کہہ رہا ہے ان لوگوں سے، کون سے مبہم باتیں یا ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ جن کا جواب دینا ضروری ہے. تو میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جو تین زمانے بیان کروں گا، زمانے ہیں، اس میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے سوال، مجھے سوال اٹھائے گئے ہیں مبہم باتیں جو اس موضوع پہ کی گئی ہیں، کوشش کروں گا کہ ان کے جواب بھی اس میں آ جائے. ابھی موجودہ حالت، آج کا دن جو گزرا، کل اور آج، بہت اچھے بڑی آبادیوں والے چند علاقے خالی کروائے ہیں شام کے فوجیوں نے، بشار الاسد کی فوج نے، حکومت نے کئی علاقوں پہ قبضہ واپس لیا ہے تکفیری طاقتوں سے، تکفیری قوتوں سے. ہم کہہ چکے ہیں کہ اب ہم آئندہ لفظ تکفیری استعمال کریں گے، آسانی ہو جائے گی. وہابی اور دیوبند اور اہل یعنی طالبان اور اسی طرح سے القاعدہ اور پتہ نہیں کیا کیا، چھوڑ دیں. اب تکفیری جو سید حسن نصر نے استعمال کیا اور رہبر معظم نے بھی، یعنی سید نے استعمال کیا اس کو اور سید رہبر معظم نے خبرگان کے موقع پر، جو خبرگان کے لوگ یعنی مشتہدین کا جو وفد رہبر سے ملنے آیا 2 دن پہلے، تو رہبر نے بھی کھل کے پھر تکفیر کے موضوع پر بات کی اور تکفیری کا لفظ استعمال کیا. آسان ہو جائے گا، میں پہلے بھی اس کی تشریح کر چکا ہوں کہ دوسروں کو کافر بنانے والے لوگوں کو ہم تکفیری کہتے ہیں، کہ جو دوسروں کو کافر قرار دیں. بہت سارے تکفیری واصل جہنم ہوئے ان 2 دنوں میں بھی، جیسے کہ مسلسل ہو رہے ہیں، اور یہ مار اتنی پڑ رہی ہے کہ مجبور ہو گیا، مار پڑ رہی ہے تو جبھی تو مجبور ہو رہا ہے کہ امریکہ اب یہ کہے کہ میں آ رہا ہوں. اگر حالات بہتر ہوتے، اگر تکفیریوں کے ذریعے سے شام سنبھل گیا ہوتا، اگر آپ حکومت کو گرانے کی صلاحیت انہی تکفیریوں کے ذریعے سے رکھتے تو پھر آپ کبھی بھی نہ آتے اس علاقے میں، کبھی بھی پلان نہ کرتے کہ اب مجھے آنا ہے، خود آنا ہے، نیٹو کی فوجوں اتار دو، یو این او سے اجازت لے لو، سلامتی کونسل اوکے کر دے، یورپی یونین آ جائے، مسلمان کی فوجیں بنا لیں، سعودی عربیہ کو انوالو کر لیں، ترکی ہو، قطر ہو، یہ ساری باتیں آپ نہ کرتے جو آپ کھل کے کر رہے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کے یہاں پر بھیجے ہوئے لوگوں نے اس جگہ پر بہت بھاری نقصان اٹھایا، بہت بھاری شکست کھائی ہے. اب یہ بھی کہنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ ساری شکست شام کی فوجیوں سے ہو رہی ہے، شام کے لوگوں سے ہو رہی ہے، شام کی عوام اور شام کی فوج، شام کی موجودہ حکومت جو بڑی کمزور حکومت تھی بقول ان کے، بڑا پروپیگنڈا کیا ہے، بہت مضبوط، بہت ہی کمزور حکومت ہے، فوج الگ ہو گئی ہے، جرنلز چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں، عوام ہجرت کر رہی ہے، 2 ملین عوام ابھی 4-5 دنوں میں 2 ملین عوام کو انہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے کہ وہ ترکی کی طرف چلے گئے، 2 ملین 20 لاکھ آدمی ترکی کی طرف چلے گئے ہیں، اس سے پہلے مسلسل ہجرت کا سلسلہ جاری ہے، اچھا ہجرت کا سلسلہ جاری ہے، فوج چھوڑ چھوڑ کے جا رہی ہے، جنرلز چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اندر بغاوت ہے، ہر آدمی پریشان ہے، اور اس کے باوجود بھی شام کی فوج، شام کی آرمی جو ہے مسلسل فتوحات حاصل کر رہی ہے مختلف علاقوں میں، کہ تمہیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اب ہم آ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے مسلسل شکست اور ناکامی کا منہ دیکھ رہے ہو، کم سے کم ان 7 آخری 7-8 مہینوں میں شکست کا منہ دیکھا ہے، لشکر کشی سے چھاپہ مار کاروائیوں پر آ گئیں، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا بڑا کام کر دیں کہ پھر میڈیا میں آئے کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہمیں مل گئی، جیسے کوئی بہت بڑا ہوائی اڈا قبضے میں آ جائے، ایئر فورس کا ایک بیس ہے، بتا چکا ہوں پہلے بھی آپ کو، حلب کے قریب تھا، تاکہ شام، یعنی اس طرح سے بارڈر کتنا نزدیک ہے ترکی کے، کہ اگر قبضہ کر لیں تو وہاں پر ترکی اپنے جہاز اتار سکتا ہے، کچھ لاجسٹک سپورٹ ہو جائے گی، تو اس پر قبضے کے لیے 8-9 ہزار آدمی ایک ساتھ حملہ کر دیتے ہیں تکفیری، کہ یہ کسی نے قبضے میں لے لیں، بہت نقصان ہوتا ہے، یہ کام کر کیوں رہے ہیں؟ کہ کوئی بڑا کام کریں تاکہ میڈیا میں دوبارہ آئیں کہ نہیں ہم زندہ ہیں، ہم مضبوط ہیں، ہم ابھی بھی ہیں، نہیں ہیں، شکست، راکٹ سے حملہ کر رہے تھے تو یہ دوبدو لڑائی ہوتی ہے، پتا آپ کو راکٹ کا حملہ، لیکن آ گئے تھے مارٹر گولوں پہ، مارٹر گولے کے مارنے مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے مارٹر گولے کے لیے نشانہ لینا ضروری نہیں ہوتا، سامنے سامنے نہیں ہوتا، اندازہ کرنا ہوتا ہے اس میں کہ ہاں یہ اتنے کلومیٹر کے بعد جا کے گر جائے گا، نظر نہیں آ رہا تھا ہدف اس کے اندر، یوں پھینکتے ہیں یوں جا کے گر جاتا ہے وہ، اب اس پر آ گئے تھے، بی بی کے حرم کو کیوں نشانہ بناتے ہیں یا ہماری مقدس جگہوں کو نشانہ کیوں بناتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایک تو انتقام لینا ہے انہوں نے، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ سب شیعہ ہیں جو ہمیں شکست دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں باقاعدہ منہ سے ان کے یہ باتیں سننے کو مل رہی ہیں میڈیا پہ مسلسل، کہہ رہے ہیں کہ شیعہ، اصل میں سارا شیعہ پیچھے آ گیا، ایران اور حزب اللہ اور علوی اور فلاں سب پیچھے آ گئے، تو ایک تو یہ بھی بات ہے کہ بدلہ لینے کے لیے بھی ہمارے حرم، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ میڈیا میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا بڑا کام کریں کہ اسے پتہ چلے، اچھا بی بی حرم تو سمجھ دمشق 13 کلومیٹر، دمشق سے 13 کلومیٹر کا مطلب دیکھا ابھی تک ہم دمشق میں ہیں، دمشق میں ہے اس کا مطلب ہے کیپٹل میں، کیپٹل میں اس کا مطلب ہے مضبوط ہیں بھائی، یہ اس طرح کی پولٹ، یعنی اس طرح کے کام ہے، نہیں آج کی خبروں میں بھی الحمدللہ، کل کی خبروں میں بھی مسلسل شکست ہوئی ہے، بہت سارے علاقے دمشق کے اطراف کے بھی خالی کروا لیے گئے، بڑے بڑے شہروں کے علاقوں کے نام آئے ہیں کہ جو علاقے ہی ہیں گاؤں نما شہر کہہ سکتے ہیں ہم ان کو، آبادی بہت زیادہ نہیں تھی لیکن بہرحال مضبوط اور پہاڑوں کے درمیان بڑی خوبصورت آبادیاں تھیں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، کل اور آج ان کو خالی کروایا ہے، سوال بھی ہوتا ہے کہ کیا مطلب ہے اگر یہ چھاپہ مار رہے ہیں تو پھر کیوں ایک علاقے کے اندر آرمی آپریشن کر کے سب کو کیوں نہیں مار دیتی؟ اس لیے نہیں مارتی کہ یہ عوام کو سپر عوام کو بناتے ہیں، یعنی عوام کو آگے رکھتے ہیں خود ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اٹیک اور حملے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دمشق کی عوام شہید ہوگی، ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو نہتا، ان کو غیر مسلح کر دیا ہے، ان کے چادر پابندی لگائی ہوئی ہے، گاؤں سے خارج نہیں ہوگا، تم اس علاقے سے جاؤ گے نہیں، ہمارے ساتھ ہی رہو گے، اسی جگہ پہ رہو گے، کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ جب تک عوام ساتھ ہوگی آرمی اٹیک نہیں کرے گی، یا کم سے کم جہازوں کے ذریعے سے اور توپوں کے ذریعے سے گولے نہیں برسائے گی، ہاں آپریشن کرے گی، چھاپہ مار کاروائی کرے گی، تو وہ کرے گی تو ہم لڑ لیں گے، ان کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، اسی لیے عوام زیادہ تر لوگ، صحیح بات ہے کہ عوام بہت شہید ہوئی ہے اس پورے واقعے میں، لاکھوں شاید لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس ایک دمشق 26 مہینے ہو رہے ہیں، اس میں لاکھوں لوگ شہید ہو چکے ہیں، کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے، لیکن اکثر وہ لوگ تھے کہ جن کو انہوں نے ڈھال بنایا تھا، انسانی جسم کو ڈھال بنا کے لاتے تھے، بہرحال عوام کی سمجھ میں آ گیا ہے، عوام نے اپنی فورسز بنا لی ہیں، یہ اچھی ایک اسٹریٹجی تھی جو بشار الاسد کی حکومت نے اس پر کام کیا، اور انہوں نے جو علاقہ آزاد ہوتا تھا وہیں کے لوگوں کو مضبوط کرتے تھے، ان کو پہلے سے تربیت یافتہ ہیں، اکثر شامی 2 سال کی فوجی ٹریننگ اجباری ہے، 2 سال کی ہر ایک کے پاس ٹریننگ ہے، ان کو مسلح کر کے ان کا مضبوط گروپ بنا کے ان کے حوالے کو علاقہ کر دیا جاتا ہے، ایک ایک کر کے الحمدللہ بڑے شہر، اور پھر بڑے شہروں کے بعد چھوٹے شہر، اور چھوٹے شہروں کے بعد بارڈرز، اب ان تک بات پہنچ گئی ہے، ہو اسی حال سے مربوط ہے دمشق بغداد کا موضوع یا عراق کا موضوع. کیوں وہاں پہ اتنے دھماکے ہو رہے ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ انہوں نے وہ بارڈر بند کر دیا ہے. کیونکہ انہوں نے بارڈر بند کر دیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم یہاں سے دہشت گرد داخل نہیں ہونے دیں گے، ہم یہاں سے کوئی سپورٹ نہیں ہونے دیں گے دہشت گردوں کی. تو کیونکہ بارڈر بند کر دیا اس لیے عراقی حکومت کو بھی سزا مل رہی ہے. اس لیے آپ آج کل پرسوں ترسوں اس پورے ہفتے یا دو ہفتے یا تین ہفتے ہو گئے آپ روز دھماکوں کی اور وہ بھی دس دس آٹھ آٹھ نو نو چھ چھ دھماکے سن رہے ہیں کہ اس بغداد کے اندر ہو رہے ہیں. یہ انہیں اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ کیوں نہیں تم ہمیں ہمارا بارڈر، شام کا بارڈر ہمیں دے دو، خالی کر دو تاکہ ہم جتنا چاہیں وہاں پر دہشت گرد لے کے جائیں، جتنا چاہیں اسلحہ لے کے جائیں. خوب، یہ بھی آج ہی اور حال سے متعلقہ بات تھی. امریکہ حال ہی میں جو بات ہو رہی ہے، جنگ کے فیصلے میں یا جنگ کے فیصلے کو کر نہیں پا رہا، ابہام کا شکار ہو گیا ہے. پہلے اسپیچز سنے آج سے پندرہ دن پہلے کی، پہلے کی باتیں سنے، پندرہ دن پہلے کی باتیں سنے تو بس لگ رہا تھا کہ ابھی حملہ ہوا اور ابھی حملہ ہوا، بالکل اس طرح سے تیاری ہوئی تھی. فوجی بیڑے پہنچ چکے ہیں، ان کو بالکل تیار کر دیا گیا ہے، ہر طرح کی آمادگی ہے، ابھی اپروول ملنے والی ہے، اجازت ملے گی، اور یہ حملہ نہیں ہوا. اچھا، ابھی یو این او کی عموماً لے ہی نہیں سکتے تھے، یعنی پہلے سلامتی کونسل میں ویٹو ہو گئے. اچھا، اس کے بعد کا عمومی مجمع سے لے لیں، عمومی مجمع پہلے ہی 130 ممالک پہلے ہی اسرائیل کے خلاف ایک بات کر چکے ہیں، ابھی چند مہینوں کے اندر اندر انہوں نے کہا نہیں، تو سوری سال کے اندر اندر انہوں نے کہا نہیں. عوامی مجمع سے یعنی یو این او کے تمام اراکین سے اگر ہم نے کہا کہ ووٹ ڈالیں تو خطرہ ہمیں یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہمیں ووٹ نہیں پڑے گا، چھوڑ دو اس کو بھی. یورپی، ہاں یہ ٹھیک ہے، یورپ ان کو کہا، کیونکہ نیٹو کے ممبر ہیں سارے، ان سے کہا، وہ بھی ایک ایک کر کے ساتھ چھوڑنا شروع ہو گیا. پتہ ہے آپ کو آج کی کوئی خبر آئی ہے کہ بھائی وہ یورپی یونین نے اوکے کر دیا؟ یورپی یونین نے، بہرحال ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو بھی کہ وہ کیا ہے، یورپی یونین سے مراد کیا ہے، کون سے کتنے ملک شامل ہیں اس کے اندر، نہیں 26 کے 26 ملک یا ابھی کچھ اس میں بھی ٹوٹ پھوٹ ہے، بہرحال ابھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس کو. تو یورپ نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، اکیلے ہو گئے، کہا اب کر دو. تمہیں کیا مطلب ہے بھائی، تمہیں کیا مطلب ہے کہ تم کسی سے اپروول لو؟ تم نے جب اس سے پہلے مختلف ممالک کے اوپر اس طرح کی بربریت، عوام کا قتل عام کیا ہے، اس طرح کی دہشت گردی کی ہے، کسی اجازت لیتے تھے کیا؟ کیا ضرورت ہے اجازت لینے کی، کرو جو کرنا ہے. لیکن گالیاں پڑنے لگی، مظاہرے خود امریکہ میں شروع ہو گئے. کوئی امریکہ کا شہر ایسا نہیں جس میں مظاہرہ نہ ہو رہا، کوئی یورپ کا شہر ایسا نہیں جس میں ان کے خلاف مظاہرہ نہ ہو رہا، کوئی عرب دنیا ایسی نہیں جہاں مظاہرہ نہ ہو رہا. اور اب تو ایسا سا پاکستان کہ جماعت اسلامی جیسی تنظیم بھی کہہ رہی ہے کہ شام کے اوپر ہم کسی بھی جہریت کو قبول نہیں کریں گے، یعنی مرسی کا موضوع بھی اٹھایا ہوا ہے اور شام کا موضوع بھی اٹھایا ہوا ہے کہ بھائی ہم امریکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. خوب، عوامی مظاہرے شروع ہو گئے، پوری دنیا کے اندر شروع ہو گئے، بش کے یعنی اوباما کے خلاف. اوباما کو بش کہا جانے لگا کہ بھائی کہاں ہے وہ چینج، کہاں ہے وہ نعرہ، کہاں ہے وہ بات، کہاں ہے وہ بیس، کہاں ہے وہ بنیاد جس کی بات کر کے تم نے یہ سب حکومت بنائی تھی، تم آئے تھے اوپر. وہی حرکتیں کر رہا، وہی بش والا انداز، اسی طریقے سے پھر ایک اور مسلمان ملک پہ حملہ. اور خود جو امریکہ کی آپ کو معلوم ہے مالی حالت ہے، جو ان کی اقتصادی حالت بنی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے اتنی بڑی تحریک، ابھی انہوں نے بڑی سیاست سے اس تحریک کو دبایا ہوا ہے جو وال اسٹریٹ کے اوپر اٹھی تھی. 99 ایک طرف تھے اور 1% ایک طرف تھا، اس کو بھی انہوں نے بہت خاموشی سے مشکل کر کے دبایا ہوا ہے. وہ پھر اٹھے، انہوں نے پھر مظاہرے شروع کر دیے. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ابھی ہم کون سے بحران سے نکلے ہیں جو تم ایک اور جنگ مسلط کرو گے اور پھر ہماری بجٹ سے لڑو گے؟ تو کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اس کا بجٹ تو، یہ سب آج کل کی باتیں ہیں، کہ اس کا بجٹ تو سعودی عربیہ اور قطر دے رہا ہے، اس جنگ کا سارا خرچہ وہ ملک برداشت کریں گے. کھل کے کہہ دیا انہوں نے کہ وہ دو ملک برداشت کریں گے، جان کیری نے آخری میں یہ بات کر دی، یعنی خرچہ امریکن عوام پر بوجھ نہیں پڑے گا، یہ سارا کا سارا خرچہ جو ہے دو ملک برداشت کریں گے، عرب ملک برداشت کریں گے. تو ابھی تک اجازت نہیں مل پائی ہے. اب کہا کانگریس، یعنی بش، آج کا بش یعنی اوباما، ہمت نہیں کر پا رہے، کہا کہ کانگریس پہ ڈال دیتے ہیں. کانگریس کا بھی اجلاس فوراً نہیں بلایا گیا، اس کا طے شدہ ہے، اچھا وہ ہونا ہے 9 تاریخ کو، پھر فیصلہ ہوگا. خود اس طرح کے اقدامات سے پتہ چل رہا ہے کہ اب جرت، اب ہمت ان میں کم ہے، اب اس طرح کا حوصلہ نہیں جیسے عراق پہ تھا، افغانستان پہ تھا، اب اس طرح کی دنیا نہیں ہے، اب یہ اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے، اب اس طرح کی حیثیت نہیں ہے تمہاری اپنی بھی اور دنیا کی بھی. اب بہت تحریکیں اٹھ چکی ہیں، اب پوری دنیا کے اندر بیداری کی تحریکیں اٹھی ہوئی ہیں. تم کیا کر رہے ہو اب؟ اگر تم یہ حرکتیں کرو گے اور اگر اس پر ایران کا بہت سخت ریئیکشن آ گیا، دیکھیں جو بات پریشان کر رہی ہے وہ ایران کا ریئیکشن ہے، یہ بار بار میں نے آخر میں کرنی تھی لیکن ابھی آ گئی تھی تو میں نے کر دی، کہ وہ پریشان اس بات سے ہیں کہ ریئیکشن ہونا کیا ہے امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے اور حزب اللہ لبنان کی طرف سے، اس ریئیکشن سے پریشان ہیں. بہر اب دیکھیے ایک آدھ دن ہمیں اور گزارنا ہے، کل پرسوں نتیجہ نکل آئے گا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا. ختم ہو گئے حال کی باتیں, ختم. ماضی, ماضی میں کہا کرتا ہوں عموماً, جب میں شروع کرتا ہوں ماضی کو تو میں تین حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اس کے ماضی کو. ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں کہہ چکا ہوں کہ بہت برا تصور ہے اس کا, جانتے ہیں آپ سب کے سب, شام کوئی اچھا نام نہیں تھا. یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پر میں کہا کرتا ہوں کہ اصلاً اسلام رسول اللہ کے ذریعے پہنچا ہی نہیں, رسول اللہ کے اچھے اور سچے صحابی اس علاقے میں پہنچے ہی نہیں. ایک آیا بیچارہ, وہ بھی ملک بدری کے, پتہ ہے آپ کو ابو ذر آئے بھی تھے تو ملک بدری تھی, نہ یہ کہ اس علاقے کو باقاعدہ مبلغ اور تبلیغ کے ذریعے سے جو ہے نا فتح کیا گیا, نہیں ہوا ایسا. اس کو مرکز معاویہ جیسی شخصیت نے بنایا اس لیے تھا کہ وہ رسول اللہ سے کم اور ادھر روم کی حکومت سے زیادہ, سمندر کراس کرتا تھا روم کی گورنمنٹ تھی, تو وہ روم سے زیادہ عوامر اور انداز حکومت لیتا تھا یہاں سے کم. یعنی اس کے بات سے مطلب نہیں تھا کہ رسول اللہ کا پیغام کیا ہے, خلفاء کیا کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب ہی نہیں تھا اس بات سے. اس کی پوری اگر زندگی کو دیکھیں, حکومتی زندگی جو اس نے گزاری ہے, تو وہ نسبتاً رومی بادشاہوں کے زیادہ نزدیک تھا چبر ایسے اسلامی خلفاء اور بادشاہ نہیں تھا, بالکل ہی الٹا. ہو ایک وہ زمانہ ہے, ایک وہ زمانہ ہے کہ جو ہمارے لیے, جس کا بہت ہی برا تصور ہمارے ذہنوں میں موجود ہے اس علاقے کا. دوسرا مرحلہ, ٹھیک ہے میں کہتا ہوں کہ زمانے کے مسلمان بیچارے, ان کی تربیت, ان کی پرورش اس قدر ناقص ہے کہ اگر وہاں کے مسلمانوں کو جمعے کے بجائے بدھ کے دن بھی نماز پڑھوائی گئی جمعے کی, تو وہاں کے لوگوں نے پڑھی. پتہ ہے نا آپ کو کہ وہاں کے لوگوں نے پڑھ لی. اتنا برا حال تھا اس زمانے کے مسلمانوں کا کہ اگر ان سے کہا گیا کہ علی مسجد میں شہید ہو گئے تو شام کے لوگوں کے لیے سوال تھا کہ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے. یعنی علی جیسے کی شخصیت اور علی جیسے کے کمالات سے آگاہ نہیں ہے یہ قوم, اور سب مسلمان ہیں, سب اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں. بہرحال مسلمان بھی کمزور تھا, استعمال کیا معاویہ جیسی شخصیات نے, امیر شام ان کو استعمال کرتے رہے, اور یہ آپ نے دیکھ لیا کہ کئی جنگیں مسلمانوں میں آپس میں اس ایک برے رویے کی وجہ سے, برے انداز کی وجہ سے مسلمان اور خصوصاً مولائے کائنات جنگوں کا شکار رہے. ایک یہ ہے ماضی. تھوڑا سا اپنے سے نزدیک آئیے تو ایک بہت بڑا مارکہ یہاں پر ہوتا ہے آپ سے ہزار سال پہلے, اور وہ ہے صلیبی جنگیں. صلیبی جنگوں میں بھی جنگ کا مرکز, ٹھیک ہے آغاز فلسطین میں تھا, مرکز فلسطین تھا, لیکن پھر وہ لیڈرشپ جو ہے وہ شام سے اٹھتی ہے. صلاح الدین ایوبی, ٹھیک ہے وہ ایک کردی ہے, کردستان کا رہنے والا لیڈر تھا, لیکن وہ شامی تھا, شامی کردی تھا. اس نے سٹینڈ لے لیا اور وہ جو ہم 100 سال کم سے کم جنگیں کرتے رہے صلیبی, اس میں ہمیں فتح مل گئی, اور وہ اس کا مرکز بھی یہی رہا صلاح الدین ایوبی. ابھی بھی ان کی قبر جو ہے وہ اسی مسجد اموی کے جہاں پر, جہاں نزدیک ہی بی بی رقیہ, اگر ہم شام چلے جائیں تو بی بی رقیہ لکھا ہوا ہے, اگر آپ پاکستان آ جائیں تو سکینہ معروف ہے, ایران چلے جائیں تو سکینہ کہتے ہیں. تو یا سکینہ یا سکینہ یا رقیہ, یہ جن کی قبر ہے جہاں قید خانہ ہوا کرتا تھا, راسول حسین کی جہاں جگہ ہے جسے آپ مسجد اموی کہتے ہیں, جہاں وہ دربار یا وہ ممبر ہے کہ جس پہ جناب زینب نے جا کے امام سجاد نے گفتگو کی تھی. تو یہ تمام جگہیں جس جگہ پر ہیں اسی کے پڑوس میں ابھی تک صلاح الدین ایوبی کی قبر موجود ہے ایز اے لیڈر, کہ جس نے بہرحال اس زمانے میں مسلمانوں کو صلیبی جنگوں میں فاتح فتح دلوائی, وہ فاتح تھا اس پورے علاقے کا. خوب ایک اچھا مستقبل ماضی ہے, ختم ہو گیا دو ماضی, ختم ہو گیا. تیسرا ماضی, تیسری حالت, تیسری بات وہ ہے ہم سے نزدیک اور زیادہ نزدیک, 30 سال 40 سال 50 سال. اور اس طرح سے ہے کہ میں کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ جب ہم گئے, ہمارا اتفاق ہوا 20-22 سال پہلے پہلی مرتبہ جانے کا دمشق, تو جو تصور ذہنوں میں تھا دمشق کا, سنی ہوئی باتیں تھیں ممبروں کے ذریعے سے, تو بہت اچھا تصور تو نہیں تھا, لیکن وہاں جہاں جہاں پہنچتے چلے گئے وہاں اس طرح کی باتیں سننے کو ملیں کہ بھائی یہاں تو ایک عدد جو ہے وہ حوضہ علمیہ بھی ہے, زری بھی بنی ہوئی ہے, حرم بھی بہت بڑا بنا ہوا ہے, اور طلبہ بھی آئے ہوئے ہیں, اہل بیت کا دین باقاعدہ یہاں پڑھایا بھی جا رہا ہے. یہ بہر حال تعجب کی باتیں اس شام کے بارے میں, یہ کیسے ہوا؟ یہ بشار الاسد یا ان کے والد حافظ الاسد یا یہ جو علوی خاندان, معروف دنیا کہتی ہے علوی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں علوی نہیں ہیں کیونکہ ہم نے ان کی نمازیں دیکھی ہیں, یہ اہل سنت ہیں, یہ علوی ان کا ہونا مشکل ہے, یہ اہل سنت خاندان ہے. خوب جو بھی ہیں بظاہر نماز اہل سنت کے انداز میں پڑھتے ہیں. اب یہ لوگ, یہ کون سی حکومت ہے؟ دیکھیں اگر یہ فوجی ڈکٹیٹر ہے تو فوجی ڈکٹیٹر تو ہمیں اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ مصر میں بھی ہے، ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ لیبیا میں بھی ہے، ہم اس زمانے میں دیکھ رہے ہیں کہ عراق میں بھی ہے، ہم یہ سارے دیکھ رہے ہیں، سارے ڈیٹیلز دیکھ رہے ہیں. انہوں نے شیعوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، عمومی طور پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے، یہ سب تو ہمارے سامنے تھا، یہ ساری دنیا ہمیں معلوم تھا کہ کیا کر رہی ہے. یعنی کیا صدام کے زمانے میں آپ نے نہیں سنا کہ انہی حرموں پر بمباری کی گئی ہے؟ باتیں آپ نے ساری سنی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات شام سے سننے کو نہیں ملتی تھی. بھائی کہ حضرت اسد ٹھیک ہے ڈکٹیٹر ہے، کافی عرصے سے مسلط ہے اس علاقے کے اوپر، ٹھیک ہے کافی عرصے سے مسلط ہے اس علاقے کے اوپر، لیکن ایسی کوئی بات اس علاقے میں سننے میں نہیں آ رہی، ہمیں نہیں مل رہی سننے کو کہ ایسا کچھ ہو رہا ہو. کب سے بنے ہوئے حوض علمیہ کا؟ 40 سال ہو گئے، 40 سال ہو رہے ہیں حوض علمیہ کو بنے ہوئے. کس نے بنایا؟ کہا ایک مجتہد آئے تھے حسن شیرازی نامی، انہوں نے مذاکرات کیے. کس سے مذاکرات کیے؟ اسی بشار، اسی کے والد بشار کے حافظ الاسد، ان سے، فوجی ڈکٹیٹر تھا وہ، اس سے مذاکرات کیے ہیں. اچھا، اور پھر جناب شیعوں کے لیے راستے کھلتے چلے گئے. اور یہ سارے صحیح شیعہ نہیں ہو رہے وہ لوگ، ایسا نہیں ہوا کہ وہاں پر تشیع بہت پھیل گئی، نہیں، لیکن ایک اجازت ہے، حوض علمیہ موجود ہے، پوری دنیا کے لوگ آئے ہیں وہاں پر. نہ صرف ایران کا حوض مدرسہ موجود ہے، لبنانیوں کا اپنا مدرسہ موجود ہے، حجازیوں کا اپنا مدرسہ، ترکی کویتیوں کا اپنا مدرسہ، بحرینیوں کا اپنا مدرسہ، 5 کویتی، بحرینی، عراقی، لبنانی، ایرانی، عراقی، افغانی، 6-7 قومیں وہاں ہیں شیعہ جو باہر سے آئی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے مدارس بنا رکھے ہیں، حوض علمیہ بنے ہوئے ہیں. یہ 40 سال سے ہو رہا ہے، ہم گئے تو 20-22 سال پہلے ہمیں بڑی آزادی ملی. یعنی ہم تو بعنوان شیعہ، ابا قعبہ ہمارا عالم دین جو ہے وہ پورے شام میں گھوم رہا ہے، وہ دمشق سے رقہ تک جا رہا ہے، رقہ آخری شہر ہے، اس کے بعد عراق شروع ہو جاتا ہے. رقہ آخری بڑا شہر ہے کہ جہاں پر جنگ صفین ہوئی ہے، جہاں پر عمار یاسر کی قبر ہے، جہاں پر اویس قرنی کی قبر ہے، دو بڑے صحابی ہیں، رسول اللہ کے صحابی ہیں دونوں، جن کی قبریں موجود ہیں. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مومنین اتنی آزادی، تبلیغات کی آزادی، گھوم رہے ہیں پورے شام میں. یہ کون سا شام ہے؟ یہ کون سا دمشق ہے؟ یہ کون سا ڈکٹیٹر ہے؟ اتنی آزادی اس نے کیوں دی ہوئی ہے؟ خوب تحقیق کرنی ہے، کرنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. آپ مومنین کو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ شام کی آپ کے ساتھ کیا ربط ہے، شام کا آپ کے ساتھ کیا موضوع بنتا ہے، کیوں آپ کے لیے اتنا حساس ہو گیا ہے شام؟ صرف اس لیے کہ بی بی کی قبر ہے؟ نہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں بی بی کی قبر ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جناب رقیہ کی قبر ہے، ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہاں پر اویس قرنی اور ہمارا یاسر ہے، لیکن اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. جہاں ایک یہ کہ اس نے اس جگہ، وہ ایسا عجیب علاقہ کہ جہاں ہمیشہ ماضی میں تشیعوں کے خلاف اصل اسلام کے خلاف کام ہوتا رہا ہو، آج وہاں پر اتنی آزادی ملی ہوئی ہے کہ آپ بڑے بڑے کام اس علاقے کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں. حوض علمیہ آپ نے کھولے ہوئے، مجتہدین کی پرورش ہو رہی ہے، مجتہدین کے بڑے بڑے مراکز وہاں پر موجود ہیں. میں واقعا جب تک ایران، اس سے پہلے ایران کے بارے میں جانتا تھا لیکن اتنے مجتہدین کو نہیں جانتا تھا. جب میں شام پہنچا مجھے پتہ لگا کہ بھائی اتنے مجتہدین ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی مجھے پتہ لگا بھائی ترکی میں بھی ایک آدھ مجتہد کی سطح کی شخصیت ہماری موجود ہے. پتہ چلا کہ کویت میں بھی ہماری شخصیت مجتہد کی سطح کی موجود ہے. لبنان کے اندر بہت ساری شخصیات چلیں، لبنان کا تو پہلے سے پتہ تھا، لیکن حجاز کے اندر جسے آپ سعودی عربیہ کہتے ہیں وہاں پر ہی موجود ہے. یہ سب کے مرکز شام تھا، سب کا مرکز شام تھا اسی جگہ پر. اس کا ایک درخشا ماضی ہے. یہ ہو گیا ہمارے لحاظ سے جس کو ہم تشیع کہہ رہے ہیں، جس کو ہم آج کہہ رہے ہیں کہ جو مرکزیت انشاءاللہ ایران کے اندر بنی ہے، اس کی سپورٹ، بہت بڑی سپورٹ یہاں سے ہو رہی تھی. اور اس کے ساتھ ایک لبنان کا بھی موضوع ہے کہ یہ ہمارے لیے اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ اس نے جب زمانے میں خانہ جنگی لبنان میں ہو رہی تھی، سارے مسلمان آپس میں لڑ گئے تھے، شیعہ سنی سب آپس میں لڑ رہے تھے، اس وقت بھی اس نے ایک رول پلے کیا اور اس خانہ جنگی کو ختم کروایا. تو اس لحاظ سے خود ایک خانہ جنگی ختم ہوئی اور ایک بعد میں حزب اللہ کی سپورٹ کرتا رہا یہ ملک، اس لیے ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اب آ جائیں اہل سنت دنیا کے لحاظ سے کیوں امپورٹنٹ ہے، اہل سنت کو یہاں سے کیا ملا ہے؟ بھائی یہ وہ علاقہ ہے کہ جو رہبر معظم کہتے ہیں کہ مرکز مقاومت لفظ استعمال کرتے ہیں. مرکز مقاومت کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب فلسطینیوں کا کوئی قضیہ فلسطین، قضیہ بیت المقدس، سرزمین فلسطین کا جب کوئی والی وارث نہ رہا، فلسطینی جب نکال دیے گئے، 5 ملین سے زیادہ لوگ اپنے ملک سے نکال دیے گئے، 5 ملین اندر رہ گئے، ان کے اوپر سختی ہو گئی، ان کو اجازت نہیں دی جا رہی کہ یہ اپنا ملک واپس لینے کے لیے کوئی آرگنائزیشن بنائیں، کوئی سیاسی جدوجہد، کوئی دفاعی جدوجہد جسے آپ عسکری جدوجہد کہتے ہیں، کوئی میڈیا وار، کسی چیز کو بھی ان کو اجازت نہیں دی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر جگہ پر قبضہ ہے اسرائیل کا. کیا اردن آپ کو معلوم ہے، پہلے بتا چکا ہوں کہ اردن کے اندر 70s میں، آج تک یاد ہے وہاں کے لوگوں کو، وہ ستمبر کے جس میں اتنا قتل عام فلسطینیوں کا اس اردن کے اندر کیا گیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اردن نے خود اپنے اندر، اپنے ملک میں بیٹھے فلسطینیوں کا قتل عام کیا ہے. وہ سیاہ ستمبر کے نام سے فلسطینیوں کے ذہنوں میں نقش ہے، بات 70s کی ہے. اردن جگہ دے گا، مصر جگہ دے گا، جہاں حسنی مبارک جیسا آدمی بیٹھا ہوا ہے کہ جو 100% غلام ہے امریکہ اور اسرائیل کا. مصر اجازت دیتا نہیں، دی اجازت اردن نہیں دی، عراق سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لبنان عیسائی حکومت تھی، وہاں پر خانہ جنگی کی حالت ہے، خانہ جنگی کی حالت ہے. لبنانی چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے فلسطینی ہو، چاہے کردی ہو، سب آپس میں لڑ رہے ہیں، سارے مذاہب، سارے فرقے، ساری قومیتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ان کے پاس تو بیچاروں کی گنجائش ہی نہیں تھی. واحد ملک اس علاقے میں جسے آپ مشرق وسطیٰ کہتے ہیں، صرف واحد ملک شام تھا کہ جس نے ان تمام فلسطینی تنظیموں کو، ان نوجوانوں کو تمام طرح کی جنگیں لڑنے کے لیے جگہ دی. کہا میڈیا وار لڑنا ہے تو بھی شام، عسکری تیاریاں، نظامی اور دفاعی تیاری کرنی ہے تو بھی شام، سیاسی جنگ لڑنی ہے تو بھی شام. ویسے یہاں کے لیڈرز نے بہت سارے علاقے چنے، انہوں نے کہا نہیں میں تو تیونس میں رہوں گا. ابو جہاد شہید ہو گیا، تیونس میں شہید ہو گیا. ایک نے کہا میں تو مالٹا میں رہوں گا، زہر مل گیا مالٹا کے اندر، اس کو بھی وہ بھی چلا گیا. ایک نے کہا میں، یعنی آپ کو پتا ہے فتح شقاقی مالٹا میں شہید کر دیا گیا. اسی طریقے سے ابو جہاد تیونس میں شہید کر دیے گئے. اسی طریقے سے خالد مشعل یہ اردن میں شہید کر دیا جاتا، زہر دے دیا گیا تھا اس کو، وہ تو قضیہ فوراً کھل گیا تو انہوں نے یعنی خود گورنمنٹ نے پریشر ڈال کے اسرائیلیوں سے کہا کہ اب اس کا پاد زہر بھی دو، یعنی اب زہر دیا ہے تو اس کا مرہم بھی دو، اس کو کسی طریقے سے ختم بھی کرو زہر کے اثر کو. تو انہوں نے پھر اس کی دوا دی اور وہ ختم ہوا زہر کا اثر، اور یہ خالد مشعل جو موت کے منہ سے واپس آیا. تو بھائی نہ یہ اردن ان کے لیے سیف جگہ ہے. آپ کو پتا ہے اس سے پہلے لندن کے اندر، امریکہ کے اندر ان کی قیادتیں دہشت گردی کا نشانہ بن چکی ہیں، یہ کہیں پہ بھی نہیں بچے تھے. یہ آخر میں گھوم پھر کے سب کے سب یہاں پر آ گئے. ان کے لیے صرف فلسطینیوں کے لیے، یعنی جو اصل قضیہ ہے عالم اسلام کا، بیت المقدس ان کی سرزمین، اہل سنت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، عالم اسلام کا سب سے بڑا مسئلہ کہ جسے انہیں اون کرنا چاہیے، نہیں کیا تو تشیعوں نے کیا ہے، نہیں کیا تو شیعوں نے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کرتے تو ہم کرتے ہیں، ہم بنائیں گے بیت المقدس کو، ہم اس کی یاد کو زندہ رکھیں گے، ہم فلسطینیوں کو جگہ دیں گے، ہم ٹریننگ دیں گے ان کو، ہم ان کو لڑنا سکھائیں گے، ہم ان کو آگے بھیجیں گے. یہ ہم نے بعد میں کیا، پہلے دنیا کو کرنا چاہیے تھا، فلسطینی اہل سنت دنیا کو لینا چاہیے تھا. اہل سنت دنیا کے اندر صرف ایک واحد ملک ہے شام کہ جس نے اپنے اندر ان تمام لیڈرس کو، ان تمام قیادت تنظیموں کو جگہ دی اور کہا کہ بسم اللہ یہاں سے لڑو. سب جانتے ہیں رہبر معظم نے کہا کہ یہ شام مرکز مقاومت تھا، یعنی دوسرے لفظ میں فرنٹ ہے آپ کے ریزسٹنس کا، فرنٹ لائن یہ ہے، پہلا مورچہ یہ ہے. اور پھر آہستہ آہستہ برا لگنے لگا جب سارے ملکوں نے غداری کر کے اسرائیل کو قبول کر لیا، اسلامی غیر اسلامی سب ملک غداری کر چکے ہیں، تو صرف ایک واحد ملک رہ گیا. اب اس کو بڑی بڑی آفر دی گئیں، جب حافظ سے زندہ تھے بڑی بڑی آفرز دی گئیں کہ جو چاہیے بتاؤ، جس طرح کی سہولت چاہیے، جس طرح کی اکانومی چاہتے ہو بنا دیں گے، جس طرح کا ملک چاہتے ہو بنا دیں گے، تجارتی لحاظ سے تم ترقی کرو گے، ملک تمہارا، عوام تمہاری، ہر چیز ترقی کرے گی. نہیں جھکا، نہیں مانی اس نے بات، چلا گیا حافظ الاسد، چلا گیا. بھائی کہ اس وقت جب وہ زندہ تھا آخری وقتوں میں دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ نگار، اچھے انقلابی تجزیہ نگار بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری جو شناخت ہے شام کے بارے میں، یہ ایک نہ ایک دن آئے گا کہ بک جائیں گے اور جھک جائیں گے. لیکن عجیب بات تھی، بڑے بڑے تجزیہ نگار فیل ہو گئے، نہیں چکا، نہیں بکا، چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو اس موقع پہ پکا چلا گیا. اب دنیا نے ڈائریکٹ جو تعارف کروایا ڈکٹیٹر کا کروایا، ڈکٹیٹر تو ہے، فوجی تو تھا، 40 سال سے مسلط ہے، پورا خاندان ہے، اسی طرح سے ظالم لوگ ہیں. عجیب بات ہے، ظالم لوگ ہیں یہ، ظالم لوگ کہ جنہوں نے پوری دنیا کی اسلامی تنظیموں، خصوصاً فلسطینی تنظیموں کو اپنے اندر جگہ دی، یہ ظالم لوگ جنہوں نے آپ کے سارے حرم بنائے، یہ ظالم لوگ جنہوں نے عوام کو اتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں کہ وہاں پر بغاوت، فوجی عوامی بغاوت کبھی بھی نہیں ہوئی اس علاقے کے اندر. نہیں، وہ ایک بہت پہلے ہوئی تھی اور وہ اخوان المسلمین کا قضیہ تھا. بھائی تو اخوان المسلمین کا قضیہ تھا اس وقت، ہم نہیں کہتے کہ یوسف بن قلابی تھا، بات اس وقت یہ تھی کہ یہ جنگ لڑ رہا ہے، اس زمانے میں فرنٹ لائن پر بیٹھا تھا، اسرائیل سے جنگ لڑ رہا تھا، اخوان نے خود ملک کے اندر بغاوت کی کوشش کی تھی، انہوں نے اس بغاوت کو لیا ایسے ہی تھا کہ ہم اسرائیل سے جنگ لڑ رہے ہیں اور تم اندر سے ہمارے خنجر گھونپ رہے ہو، اس لیے انہوں نے اخوان کا قتل عام کیا تھا. جو بات آج تک جماعت اسلامی کو یاد ہے، جو بات آج تک مصر کی اخوان یا رجب طیب اردگان جو تیونس کی اخوان کے لیڈر ہیں، وہ ابھی تک یہ بات کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اخوانیوں قتل عام، وہ 70s کی باتیں. تو بھائی اس وقت یہ فرنٹ لائن پر تھے، جنگ لڑ رہے تھے، سب دھوکہ دے چکے تھے، ایک ہی کر کے سارے ملکوں نے خنجر گھونپ دیا تھا، سب منافقت کر گئے تھے، چاہے وہ مصر ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ کوئی سارے ملک ہو، سب بک چکے تھے، سب نے سودے کر لیے تھے. پہلے آہستہ آہستہ خاموشی کے ساتھ معاہدے، اور اس کے بعد اس قدر بے شرمی ہے کہ دفاعی معاہدے تک کر لیے خود آپ اسرائیل کے ساتھ، کیا ترکی دفاعی معاہدہ نہیں کر رکھا تھا تم لوگوں نے؟ اور ابھی بھی تم نے سارے دفاعی معاہدے ختم کر دیے ہیں کیا؟ کوئی معاہدے ختم نہیں کیے، ایک آدھ کینسل کیا تم نے کہ بھائی جو فوجی مشقیں ہوتی ہیں ایک آدھ مشق کینسل کیا، لیکن کیا تم نے سفارتی تعلقات ختم کر لیے ان سے؟ کیا تجارتی تعلقات ختم ہو گئے تمہارے؟ نہیں ہوئے، پوری عرب دنیا کے تجارتی تعلقات ابھی تک موجود تھے۔ تو بہرحال اس وقت اگر 70s میں اس نے یہ کام کیا بھی تھا بشار نے، ویسے تو بشار نے نہیں کیا تھا، اس کے بھائی نے کیا تھا، لیکن اگر وہ کیا بھی تھا تو بھائی اس وقت ان کے پاس جواز موجود تھا، دلیل موجود تھی کہ ہم جب اسرائیل سے لڑ رہے ہیں تم اندر بغاوت کر رہے ہو، ایک پلان کر رہے ہو، انہوں نے اس لیے ان کو کچل دیا تھا۔ لیکن یہ بات دنیا پر واضح ہے کہ سوائے شام کے اور کوئی ملک نہیں تھا جس نے قضیہ فلسطین کا ساتھ دیا ہو، مجاہدین کا ساتھ دیا ہو۔ خوب، دونوں باتیں ہماری ختم ہو گئیں۔ آخری کردار، آخری باتیں، اگر وہ ڈکٹیٹر تھا تو تھا، چلا گیا، اب اس کا بیٹا ہے، ایک دفعہ نہیں 5 مرتبہ انتخابات کروا چکا ہے، ریفرنڈم بھی کروائیں، پارلیمنٹ میں بھی الیکشنز کروائیں، اپنے لیے بھی ریفرنڈم کروایا ہے، اور آخری چند مہینوں کے اندر اس نے، سال بھی پورا نہیں ہوا، اس نے جو ملک کا آئین جو اصلاحات کے بعد آیا اس پہ بھی ریفرنڈم کروایا۔ دنیا پروپیگنڈا کر رہی ہے ڈکٹیٹر ہیں، آج تک انہوں نے الیکشن نہیں ہونے دیے، یہ کیوں مسلط ہیں؟ اچھا بھائی، باپ کا تو چلیں روب اور دبدبا تھا، اگر آپ کہیں ڈکٹیٹر تھا تو باپ کا ایک دبدبا تھا کہ لوگ قیام نہیں کرتے تھے، لیکن بشار نے تو ایسا کوئی دبدبا نہیں، وہ تو بےچارا فوجی بھی نہیں ہے، پتا ہے آپ کو، وہ تو ایک آئی اسپیشلسٹ ہے، ڈاکٹر ہے وہ، اس کو تو امید بھی نہیں تھی کہ اس کو حکومت ملے گی، تیار بھی نہیں تھا اس کے لیے، لیکن عوام نے اس کے باپ کی خدمات کی وجہ سے اسی خاندان کو اپنے اوپر حکمرانی کے لیے چنا، اور پھر جب ان کو دشمن کو احساس ہو گیا کہ یہ بشار بھی اپنے باپ کی طرح جھکنے اور بکنے والا نہیں ہے، تو امریکہ نے کہا کہ چلو لگے ہاتھوں، جہاں بیداری کی تحریکیں چل رہی ہیں ہم بھی بیداری کا بہانہ بنائیں اور لپیٹو شام کو۔ پہلے کا عوامی، ٹھیک ہے، پہلے عوام شامل ہوئی تھی، ہم بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے علاقوں کی عوام پہلے شامل ہو گئی تھی، بہت سارے شہروں کی عوام پہلے شامل ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کو جب پتہ چلا کہ اوہو اس سپورٹ پیچھے سپورٹ سعودی عربیہ کر رہا ہے، پیچھے سپورٹ ترکی کر رہا ہے، پیچھے سپورٹ قطر کر رہا ہے، پیچھے سپورٹ اس کے امریکہ اور اس کے پیچھے اسرائیل کر رہا ہے، تو پھر عوام کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، انہیں سے تو ہم جنگ لڑ رہے تھے، یہی تو ہمارا، یہی تو بھائی اتنے عرصے تک 40-50 سال تک شام اسرائیل سے تو جنگ لڑتا رہا ہے، اپنی جولان کی پہاڑیوں کے لیے، بیت المقدس کی آزادی کے لیے، یہ سارے تو ہم مسلسل جنگ کی حالت میں، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے موضوع؟ عوام تو سنبھل گئی، بہت جلدی سنبھل گئی، پھر انہوں نے کہا کہ اچھا مسئلہ بن گیا، اب پوری دنیا سے نام نہاد مجاہدین جمع کیے جائیں، پوری دنیا سے نام نہاد مجاہدین جمع کیے گئے، جیلیں توڑی گئیں، یعنی آخری وقتوں میں کہہ رہا تھا مجاہدین کی اتنی کمی ہو گئی ہے کہ اب باقاعدہ جیلیں توڑ رہے ہیں، جیلیں توڑ توڑ کے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، پہلے جیلوں سے افراد کو لے کر آئے تھے بڑی بڑی لالچیں دے کے، جب وہ مرحلہ ختم ہو گیا تو اب جیلیں توڑی گئی ہیں، کیونکہ بہت خطرناک قیدی موجود تھے ابو غریب میں، کیسے ان کو سب کو لے آتے، کیا جواز دیں گے بھائی کہ ابو غریب سے بھی لوگ منتقل کیے جا رہے ہیں، لیبیا کی جیلوں سے کیسے لے آئیں، سعودی عربیہ کی جیلوں سے کیسے لے آئیں، تو باقاعدہ جن ملک نہیں لا سکتے تھے جن ملکوں سے، وہاں کی جیلیں توڑی گئیں، باقاعدہ وہاں کے لوگوں کو یہاں پر پہنچا دیا گیا۔ ماضی ختم ہو گیا، حال ختم ہو چکا ہے، اب آ جائیں مستقبل پہ۔ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی امکان میں ابھی تک نہیں دے رہا کہ کوئی جنگ اس علاقے پہ مسلط ہونے والی ہے، ابھی تک نہیں دے رہا، مسئلہ یہ ہے کہ میری عقل میں یہ بات، جتنا بھی تجزیہ و تحلیل کر رہا ہوں زمانے کا، وقت کا، گزشتہ حالات کا، یہ بات میری عقل میں آ نہیں رہی ہے، جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں یہ بات میری عقل میں آ نہیں رہی ہے کہ کیسے امریکہ کہ جو ساری طاقت لے کر عراق میں آیا تھا، ساری طاقت، اجازت، نیٹو فوجیں، سب کچھ کر کے آیا تھا، کچھ نہیں کر پایا، بہت ذلت کے ساتھ، بہت ذلت کے ساتھ نکلنا پڑا۔ افغانستان، چلو عراق تو آپ پھر بھی کہیں گے ایک منظم ملک تھا، آئل کی بڑی طاقت ہے، آئل کی پاور ہے اس کے پاس، بہت اسلحہ بنایا ہوا ہے، فوج بڑی منظم تھی، بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں کیا کہیں گے آپ؟ افغانستان میں بھی کیا یہی وجہ بنتی ہے کہ بھائی بڑی پاور تھی، بڑے مضبوط تھے، بڑے کچھ بھی نہیں، سب آپ کے سامنے، افغانستان سے بھی شکست ہوگی، کس طریقے سے؟ اور اس وقت کے جب سب سپورٹ تھی، ہر طرح کے لوگ ساتھ تھے، سب نے ساتھ دیا تھا، تب آئے تھے، اب اس وقت کہ جب کوئی ساتھ بھی نہ دے رہا ہو، ابھی کوئی جنگ مسلط کریں گے اس علاقے پہ کہ جہاں پر دو بڑی طاقتیں، جس میں ایک ایران کی ہے اور دوسری حزب اللہ لبنان کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مسلسل کہ جنگ ہماری جنگ ہوگی، اگر تم نے اس علاقے میں جنگ مسلط کی اس کا مطلب ہے تم نے ہم سے جنگ شروع کر دی، کیونکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ بات آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ ان کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہے شام کا ایران کے ساتھ اور حزب اللہ لبنان کے ساتھ، کہ جو آپ پر جنگ مسلط ہوگی اس طرح ہے جیسے ہم پہ جنگ مسلط ہوگی، جو آپ سے لڑے گا وہ ہم سے لڑے گا، جو ہم سے لڑے گا وہ آپ سے لڑے گا، یہ دفاعی معاہدہ ہوا ہوا ہے. اب ایران نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر حملہ کرو، ہم جواب دیں گے تمہیں اور اسرائیل پہ حملہ کر دیں گے. اصل وجہ یہ ہے، خواہش تو بہت ہے دلوں میں، خواہش تو بہت ہے. سعودی عربیہ پورا زور لگا رہا ہے، ترکی پورا زور لگا رہا ہے، میں کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا مصر کے موضوع پہ. آپ کو معلوم ہے مصر میں سعودی عربیہ نے فوجی حکومت کی حمایت کر دی ہے، اتفاق کی بات ہے اس قتل عام والے دن حمایت کی ہے کہ جس دن کم سے کم 3,000 لوگ سیسی نے، عبد الفتح سیسی نے روڈوں پر نہتے مصریوں پر گولیاں چلائی ہیں، اس دن حمایت کی ہے سعودی عربیہ نے فوجی حکومت کے مصر کے اندر کہ ساتھ دیں ان کا، فوجی سپورٹ کی اور پھر کتنا مالی سپورٹ کر دی کہ سب دیے چلے جا رہے ہیں. اس دن ترکی سے جھگڑا ہو گیا، ترکی نے کہا بھائی یہ کیا بات ہے، ہماری حکومت ہے، کیونکہ ترکی تو ابھی تک پتا ہے آپ کے جو راگ الاپ رہے ہیں وہ ہے ہی اخوان المسلمین کا، اخوان المسلمین. اچھا بھائی تو ان کو بہت برا لگا کہ ہماری بنائی ہوئی، ہماری تنظیموں کی بنائی ہوئی حکومت گر گئی ہے اور سعودی عربیہ اس کی سپورٹ کر رہا ہے، تو ان کو بہت برا لگا. بھائی کہ اس میں اختلاف ہو گیا ہے اس موضوع پہ، یہ ٹرائیکا ٹوٹ گیا ہے کسی حد تک، جو مسلمانوں کا ایک ٹرائیکا بنا تھا شام کے خلاف جس میں قطر سعودیہ اور ترکی شامل تھے، یہ ٹوٹ گیا ہے. لیکن اس موضوع پر ہوتے ہیں تو پھر جمع ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا پیسوں کے سپورٹ کریں گے، انہوں نے کہا کہ آپ ہوائی اڈہ ہمارا استعمال کریں، اردن نے بھی کہا ترکی نے بھی کہا کہ ہمارا استعمال کریں، شام پر حملہ کر دیں، بڑی خواہش ہے ان کی شام پر حملہ ہو جائے. لیکن مسئلہ کیا، ٹھیک ہے نتنیاہو بھی کہہ رہا ہے، بزدل کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے، بزدل ہے وہ اوباما، اتنی سپورٹ کر رہا ہے، اتنی سہولتیں اس کے پاس ہیں، اتنا طاقت رکھتا ہے یہ اور ڈر رہا ہے، نہیں حملہ کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اوباما اس پہننا نہیں چاہ رہا اپنے گلے میں، یہ توق ڈالنا نہیں چاہ رہا، واقعی یہ توق ہے. اگر یہ اس نے ڈال لیا بڑا سخت ریشن کا انشاءاللہ امکان ہے، امکان ہے، بالکل ہے، سخت امکان ہے. اچھا فوجی بیڑوں پر حملہ ہوگا جو آس کھڑے میں میڈیٹرین سی میں، مجھے نہیں معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، اتنی طاقت ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم، اندازے لگا لیتے ہیں. پتہ نہیں ہے مجھے شام کی فوجی اس وقت کی طاقت کا کہ کون سے میزائلز کے پاس ہیں، کتنا دور تک وہ میزائلز جائیں گے، مجھے نہیں بات معلوم. لیکن مجھے ایک بات معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ 8 دن کی جنگ ہوئی غزہ سے، یاد ہے آپ کو آخری وار غزہ کے اوپر آخری جنگ جو اسرائیل نے مسلط کی وہ کتنے دن میں ختم ہو گئی، 8 دن میں. کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو، 22 دن کی ایک وار تھی پھر 8 دن کی ایک جنگ تھی، 8 دن میں ختم ہو گئی. مسلط خود کی تھی، رکوانے کے لیے پوری دنیا کا، پوری دنیا کا بلا مبالغہ، خصوصاً یورپی دنیا کا، انہوں نے حکومتی اوپر حکمران سے لے کے نیچے سفارتی جو کچھ سفیر ہو سکتا تھا سب بھیج دیے، جاؤ اور جا کے کہو حماس سے کہ جنگ روک دے، سب حرب استعمال کی جنگ روک دو. 8واں دن تھا، کیوں؟ کیونکہ 7واں دن ایک میزائل جسے الفجر 5 کہتے ہیں، معروف ہے ایران کا میزائل ہے الفجر 5 نام ہے اس کا، کیونکہ وہ جو ہے جا کے تلابی پہ گر گیا تھا. کہاں سے راکٹ، کہاں سے فائر ہوا بھائی، یہ میزائل آیا کہاں سے؟ کہا یہ غزہ سے آیا ہے. غزہ یعنی یہ خود چکرا دینے والی بات تھی کہ غزہ سے کیسے آ گیا. پھر غزہ کا تو محاصرہ کیا ہوا ہے 4-5 سال، 4.5 سال تو یقینی طور پہ ہو گئے محاصرے میں، یہاں سے کوئی میزائل کس طریقے سے آگے تل ابیب پہ گر جاتا ہے؟ اور وہ بھی میزائل دیکھیے گا، وہ اس میزائل کا جو سائز ہے، یعنی اس کا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ جتنی جگہ ہے اس میں اگر ہم سیدھا سیدھا اس کو رکھیں تو 2 میزائل آئیں گے ٹوٹل. اگر ہم سیدھا رکھیں ایک کے پیچھے ایک تو اس جگہ سے لے کے اس دیوار تک 2 میزائل آئیں گے. وہ اتنا بڑا میزائل ہوتا ہے. میں نے کہا وہ قلم تو ہے نہیں، پین تو تھا نہیں، لائٹر تو تھا نہیں کہ جیب میں چھپا کے کوئی غزہ لے آیا، وہ میزائل منتقل ہوا ہے. خوب اگر وہ غزہ منتقل ہوا ہے اس 4-4.5 سالہ محاصرے میں، اب ان کے لیے لمحہ فکر یہی ہے، پریشانی کا مسئلہ یہی ہے کہ کیا کچھ ہے اس وقت شام کے پاس، ریئیکشن کیا ہونے والا ہے، کیا کریں گے ہمارے ساتھ. اور جبکہ وہ مسلسل کہہ رہے ہوں پہلے ہم ان ملکوں پہ ماریں گے کہ جو ملک آپ کا ساتھ دیں گے، سیدھا سیدھا انہوں نے کہا اردن ساتھ دے گا اردن پہ گرے گا، اردن ساتھ دے گا اردن پہ گرے گا، ترکی ساتھ دے گا ترکی پہ گرے گا. پہلے تو ہم ان پڑوسیوں کو ماریں گے جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اسرائیل کو ماریں گے. اسرائیل بڑا مسئلہ ہے، اسرائیل کو ماریں گے یہ بڑا مسئلہ ہے، بھائی جنگ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے ہم کو مارو، نہیں جنگ تمہارے ساتھ ہو رہی ہے لیکن تم جنگ اپنے لیے کر نہیں رہے ہو۔ دیکھیں یہ وہ بات ہے جو آخری باتیں ہماری، کہ جو آپ کی قیادتوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوئی ہیں، بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئی ہوئی ہیں آپ کی قیادتیں، الحمدللہ آپ کی رہبریت، آپ کے اچھے انٹلیکچوئلز وہ تجزیوں میں غلطی نہیں کر رہے، یہ جنگ یقین کر لیں کہ حقوق انسانی کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ کسی ملک کو نجات دلانے کی جنگ نہیں ہے۔ کہ آپ کہیں گے بھائی شام کی حکومت سے شام کی عوام کو نجات دلائی جا رہی ہے کیونکہ اس نے کیمیکل بم کا استعمال کیا ہے، اس لیے ہم اس جنگ کو مسلط کر رہے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ سب، ان کے جھوٹ کھل چکے ہیں، کیا اقرار نہیں کیا انہوں نے، سارے اقرار۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو جرم کرتے ہیں، جو جنایت کرتے ہیں، جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تھوڑے عرصے بعد اس کا اعتراف بھی کر لیتے ہیں، وہ میڈیا پہ آ بھی جاتی ہے بات، بھائی کلنٹن نے بھی تھوڑے سے پہلے کھڑے ہوئے کہہ نہیں دیا کہ یہ سارا، ہینری کلنٹن نے اس نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ ساری القاعدہ ہم نے بنائی تھی، یہ سارے عرب دنیا کے مجاہدین ہم نے جمع کیے تھے، اس وقت ہمیں ضرورت تھی کہ طالبان ہم وجود میں لے کر آئیں، القاعدہ بنائیں تاکہ رشیا سے لڑا جائے، یہ ساری باتیں کر چکی ہے میڈیا پر، کر چکی ہے بھائی چھپا کے نہیں، میڈیا پہ آ کے ساری باتیں کر چکی ہے۔ اسی طریقے سے سارے حقائق لوگ کھول بھی دیتے ہیں، کوئی بھی چھپاتے نہیں ہیں، یعنی کیا مطلب، یعنی کہہ دیا کہ بھائی وہ عراق کے اوپر جو حملہ ہوا تھا کیمیکل بم کا موضوع تھا، وہ ہینس بلکس کہہ رہا تھا اس زمانے میں جو ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ کا معائنہ کرنے کے لیے یو این او کی طرف سے جایا کرتا تھا، ہینس بلکس اس زمانے کا معروف آدمی تھا، ابھی بیچارہ غائب، پتہ ہی نہیں اس کا آئے گا، تو اس زمانے میں کہتا رہا کہ بھائی ہم نے جتنا بھی عراق کو تلاش کیا ہمیں کہیں کیمیکل بم نہیں ملے، ہمیں کہیں اس طرح کی کوئی علامت نہیں مل رہی ہے، لیکن کوئی اس کی بات اور اس کی رپورٹ پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہے، حملہ کر دیا بش نے، جو کیا کیا۔ اندازہ ہے آپ کو کتنے لوگ اس دن سے لے کر، یعنی 2003 سے لے کر آج تک کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے عراق میں، 2003 یعنی جس دن امریکہ نے حملہ کیا ہے آج تک کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں عراق میں، 11 لاکھ، سوچیں 11 لاکھ، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، 11 لاکھ لوگوں کو مار دیا تم نے، ابھی سیکھا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب شام پہ حملہ کریں گے، تمہارے میزائل جو ہیں یہ صرف فوجیوں کو ماریں گے، تم جتنا حملہ کرو گے یہ خالی تنصیبات کو تباہ کریں گے، اس میں عام لوگ، اس میں سویلینز، جس میں عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، وہ سب نشانہ نہیں بنیں گے تمہارے ان بموں کا۔ افغانستان کے اندر تم نے کیا واقعی القاعدہ کو مارا ہے؟ ابھی بم گرا رہے ہو مسلسل پاکستان کے علاقوں پہ، صرف مجاہدین مر رہے ہیں جن کو تم مجاہدین کہتے ہو، افغانستان میں، آپ کے پاکستان میں، وزیرستان کے علاقے میں جو کچھ ہو رہا ہے، عراق میں، بھائی جان جن کو بہانہ بنا کے لوگ آتے ہیں نا، یہ انہیں نہیں مارتے، یہ انہیں ہی نہیں مارتے، یہ مارتے ہی عوام کو، یہ سزا لوگوں کو، عام لوگوں کو دیتے ہیں سزا، جنہوں نے کچھ نہیں کیا، نہ وہ ان کی سپورٹ میں، نہ ان کے ساتھ ہیں، کچھ نہیں کیا انہوں نے، مظلوم ہے، اور ابھی بھی ان کا یہ ارادہ ہے، اگر انہوں نے جرات کی، جو میری نگاہ میں بہت مائنر ہے، بہت، میں بالکل 1% بھی احتمال، جتنی بھی کوشش کر رہا ہوں نہیں دے پا رہا، بھائی کے سارے قرائن یہ ہیں کہ ہوم حملہ ہونے والا ہے، چاروں طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں حملہ ہونے والا ہے، لیکن میں ابھی تک، 2 دن رہ گئے، پیر کو اجلاس ہے منگل کو، دیکھیے کیا ہوتا ہے پیر کی رات یا منگل کی صبح۔ اب اوباما جو کہہ رہے ہیں، اگر ان کی بات مان لی جائے، کہ ہم بہت ہی سلیکٹڈ جگہوں پہ، تنصیبات پر، جہاں ان کی آرمی موجود ہے، جہاں ان کے زیادہ تر ذخائر ہیں، جہاں یہ ایٹمی ریئیکٹر پلانٹ لگا ہوا ہے، یا بقول ان کے نیوکل کیمیکل بمس رکھے ہوئے ہیں، یا ان کا پلانٹ لگا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ انہوں نے حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اور دعویٰ یہی کیا تھا کہ ہم نے ان کا ایک اور بہت بڑا کارخانہ جس میں کیمیکل بم تیار ہو رہا تھا ہم نے اس کو اڑا دیا۔ دکھایا ہے بشار الاسد کی حکومت نے کئی مرتبہ، اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، پیچھے سے دکھایا ہے، کیا کہ دیکھیں کون شہید ہوا ہے، یا کس کو مارا ہے، کیا جگہ تباہ کی ہے، کس جگہ پہ، پتہ چلتا ہے گھوم پھر کے جتنا آگے چلے جائیں پتہ چلتا ہے کہ وہ دوائیوں کا کارخانہ تھا، دوائیوں کا کارخانہ تھا، جو کیمیکلز لکھا ہوا تھا کچھ ڈرمز کے اوپر اور وہاں دوائیاں بنتی تھیں، اور انہوں نے وہ تباہ کرنے کے بعد پوری دنیا کو دکھایا ڈرمز کے اوپر کہ یہ دیکھیں کیمیکل، یہاں پہ کیمیکلز بم تیار ہو رہے تھے، ہم نے اس کو اڑا دیا۔ بہرحال اسی طرح سے پھر ہی جائیں گے جا کے خاص جگہوں پہ، اگر ہوا ایک ہفتے سے زیادہ نہیں ہوگا، اور وہ ایک ہفتہ بھی مسئلے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی تل ابیب کے اوپر جا کے میزائل نہیں گرا، اگر گر گیا تو وہ ایک دن سے زیادہ نہیں ہوگا، یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہو جائے گی، اور سے ہونا چاہیے، اس جنگ کو بڑا ہونا چاہیے۔ دیکھیں اسرائیل اور امریکہ کا پرانا پروگرام ہے، گریٹر اسرائیل کا نام، گریٹر مڈل ایسٹ کا نام دیا، آخری حملہ لبنان پہ کیا، لیکن اس سے پہلے عراق پر کیا، افغانستان پر کیا، ان کا پکا پروگرام ہے، طے شدہ موضوع ہے کہ اس علاقے کے اندر جو بہت بڑی طاقت رہ جائے گی، جو بہت بڑا ملک رہ جائے گا، جس کے پاس بہت بڑی آرمی ہوگی، جس کے پاس ابھی بھی 500 کم سے کم 500 ایٹمی میزائلز ہیں ابھی اس وقت اسرائیل کے پاس 500، تو جو سب سے بڑی طاقت رہ جائے گی، سب سے زیادہ اسلحے کے لحاظ سے، فوج کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، رقبے کے جغرافیائی لحاظ سے، وہ ہوگی اسرائیل۔ یہ سب اس خطے کے اندر ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے والے دلائل دیے جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو بیوقوف بنانے والے موضوعات اٹھائے جاتے ہیں، عوام بیوقوف اچھی بن جاتی ہے، حقوق انسانی، ان کو حقوق انسانی کی فکر ہے، اسلحہ ختم کرنا ہے، عجیب، اپنے جو آج تک معاہدے تم نے رشیا کے ساتھ کیے کہ تم ایٹمی اسلحہ آہستہ آہستہ ختم کرو گے، کسی ایک پر عمل کیا؟ اسرائیل بھرے دے رہا ہو اس کو اسرائیل اسلحے سے، بھرے دے رہے ہو عرب امارات سے لے کر، عرب امارات سے لے کر سعودی عربیہ تک، سعودی عربیہ سے لے کر مسقط یعنی عمان تک بھرے دے رہے ہو اسلحے سے، یہ کہہ کہ ابھی ایران حملہ کر دے گا، قطر سب سے بڑا خریدار ہے اسلحے کا، ترکویت سب سے بڑا خریدار ہے اسلحے کا، سعودی عربیہ، آپ ذرا چیک کریں، آپ سائٹس کو جا کے تلاش کریں کہ سب سے بڑا اس سال کون تھا اسلحے کا خریدار، بچلے گا آپ کو یہ ملک، یہ اسلحہ بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو، یہ میزائلز بیچ رہے ہیں پوری دنیا کو، یہ ایسا ایسا ایٹمی بم اپنے حامیوں کو کہہ رہے ہیں ایٹمی بم بھی بنا لو، بہت پہلے کسی نے تجزیہ کیا تھا، بہت اچھا تجزیہ تھا، کہ یہ سب کو مسلح اس لیے کر دیتے ہیں، سب کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، پھر ایک ایشو کھڑا کرتے ہیں، اسلحہ کوئی بھی ایشو کھڑا کرتے ہیں، کیونکہ پھر یہ اسلحہ جو بیچا ہوتا ہے اس کو خالی کرنا ہوتا ہے، اس کو خالی کرتے ہیں، پھر اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں، کچھ کو آزمایا جاتا ہے، کچھ کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، اپ گریڈ کرنے کے بعد ایک اور اسلحہ بناتے ہیں، کہتے ہیں ابھی تو برابری ہو گئی، اتنا نقصان تمہارا ہوا، اتنا فلاں کا ہوا، لیکن ابھی دیکھو طاقت ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی بھی باقی ہے، تم دوبارہ پھر اسلحہ خریدو، اب تمہیں اس سے زیادہ اسلحہ خریدنا چاہیے، اس سے زیادہ اچھا خریدنا چاہیے، پھر خریدوا دیتے ہیں۔ ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ یہ سارے اسلامی ممالک آپس میں چھوٹے ایشوز کی بنیاد پر کہ جنہیں یہ بہت بڑا دکھائیں گے، آپس میں لڑتے رہیں، اس کے بعد پھر ہم بچانے کے جائیں گے، ہم کہیں گے او ہو ایشو بہت بڑا ہو گیا، تم لوگ کنٹرول نہیں کر پا رہے، ہماری ضرورت ہے تمہیں، ہم آتے ہیں، جیسے کہ آغاز کرنا تھا انہیں عراق سے کہ بھائی تم تینوں بہت لڑ رہے ہو، شیعہ سنی کردی، ہم آ گئے، اب ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، تین حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ہماری فوجیں لگ جائیں گی، جو انہوں نے کیا جولان کے ساتھ، یونیفل کو بٹھا دیا وہاں پہ، یونو سے آرمی لی بٹھا دی وہاں پہ، کیا ہوا، جولان کی پہاڑیوں کو، لبنان کو اسرائیل سے، فلسطین کو اسرائیل سے، مصر کو اسرائیل سے، اردن کو اسرائیل سے، جہاں جہاں جس سے خطرہ ہے وہاں ہم اپنی فوجیں اتار دی گئی ہیں، اب ہم تمہارے درمیان، ہم یو این او نے یا انہوں نے یا یورپی یونینز نے کوئی بہانے بنا کے، اور یہ سارے علاقے آہستہ آہستہ اپنے علاقے آہستہ آہستہ اپنے تسلط میں لے رہے ہیں، یہ رہبر معظم کا جملہ ہے، ہدف اسرائیل کو مضبوط کرنا اور علاقے آہستہ آہستہ اپنے ہاتھ میں لینا۔ کیسے اسرائیل مضبوط ہوگا؟ وہ تو بہت بزدل لوگ ہیں، لڑ بھڑ کے تو نہیں ہو سکتے، وہ تم نے دیکھ لیا، تھوڑی سی مار پڑے سب سے پہلے بھاگے گا یہودی، قرآن کی آیت ہے، کئی بار ذکر کر چکا ہوں اس کا، کہ خدا نے واضح طور پہ سورہ جمعہ آپ کو ہر جمعے کو کہا ہے پڑھنے کو، کہ بھئی ہر جمعے کو سورہ جمعہ پڑھا کریں، بہترین بات اس کی پوری آیت یعنی پورے سورہ کی سب سے بہترین بات بھی یہی ہے، کہ اے یہودیوں، اگر تم یہ ظلم کرتے ہو کہ تم ہی اللہ کے نزدیکی لوگ ہو تو موت کی تمنا کرو. ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ولا یتمنونہ ابدا بمقدمت ایدیہم، کہا کہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے جو کچھ یہ کر چکے ہیں. ان کے کردار ایسے ہیں، ان کے حالات ایسے ہیں کہ یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کی تمنا دیکھیں نا یہ نہیں کرے گا. یہ اس دنیا کو آباد کر رہا ہے ہمیشہ آباد رہنے کے لیے، نہ یہ کہ یہ ملکوں پہ قبضہ کر رہا ہے کہ جب بھی ضرورت پہ جائے گی شہادت دے دیں گے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں بھائی، جنت شہادت یہ موضوعات آپ کے ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں. یہ آباد کرنے کے لیے اس دنیا کو سب کچھ کرتے ہیں، یہ برباد نہیں کریں گے اپنی دنیا، اس لیے نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں. امریکن فوجی اگر واپس چلا گیا ہے، آدھے سے زیادہ واپس جانے کی وجوہات تلاش کریں، یہ بھی سائٹس پر آپ کو مل جائے گا اگر آپ دو چار جملے لکھے ہیں تو، کہ وجوہات کیا ہیں کہ امریکنز جو ہیں وہ آدھے جو واپس جا رہے ہیں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں اور آدھے زیادہ واپس جا چکے ہیں. وجوہات تلاش کریں گے تو آدھے لوگ اس لیے واپس گئے کہ وہ نفسیاتی مریض ہو گئے تھے، وہ اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا دیتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ رات کو چیختے ہیں، وہ ڈرونے خواب دیکھتے ہیں. بھائی وہ اس نہ امریکن نہ یورپین نہ اسرائیل، یہ اس لیے فوجی نہیں بنے کہ یہ لڑیں گے، یہ لڑ نہیں سکتے. خوب، باتوں کو میں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں. رہبر معظم نے فرمایا اسرائیل کو مضبوط کرنا ہے تو خود اسرائیل کو مضبوط کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ اسرائیل کو مضبوط کر دیں کہ تم فوجی مضبوط ہو جائے، لڑنے بھڑنے والے ہو جاؤ، خوب اسلحہ، یہ نہیں اس سے مضبوط ہوتے. یہ کیا کر رہے ہیں، سارے پڑوسیوں کو کمزور کرنا ہے. مضبوط کرنا ہے آپ کو، آسان طریقہ، سارے پڑوسیوں کو کمزور کر دو. اس علاقے میں کوئی ایسی پاور ہی نہ رہے. عراق بہت بڑی پاور تھی، توڑ پھوڑ کے رکھ دی، خود آ گئے، مسلح کر دیا، گروپس بنا دیے، تنظیمیں بنا دیں، سب ملیٹنٹ ہیں، سب لڑنے کے لیے تیار ہیں. کردستان ابھی علیحدہ ہو جائے گا. سنی علاقے کہتے ہیں ہمیں الگ کرو، ہم نوری مالک کو نہیں مارتے. مالکی اپنے مسائل، تین دن حکومت، تین بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، وہ سب مسلسل وزیر اعظم بننے کے چکر میں رہتے ہیں. خود یعنی ایک عجیب صورت حال ہے. پھر بھی کبھی منظم ہونے لگتے ہیں تو دھماکے پہ دھماکہ، دھماکے پہ دھماکہ، ہر وقت دھماکہ. کبھی بھی عراق مضبوط کوئی بڑا رول پلے کرنے والی طاقت رکھتا ہی نہیں. ختم مصر آپ کے سامنے، جو کچھ مصر میں ہو رہا ہے اس وقت، جو بہترین کردار ادا کیا جا سکتا تھا مصر کر سکتا تھا، لیکن اس کی حالت آپ کے سامنے کیا ہوئی ہے، تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کا قصور بھی ہے اس کے اندر، جنہوں نے حکومتیں بنائی تھیں ان کا بھی قصور ہو رہا ہے. رہبر معظم نے فرمایا، یہ بات بھی میں نہیں فرما رہا، میں نہیں کہہ رہا، رہبر نے فرمایا اسی دو دن پہلے کہ اگر یہ لوگ جو اصولی نعرے انہوں نے لگائے تھے کہ جس بنیاد پر عوام نے یہ مصر میں انقلاب کو کامیاب کیا تھا، وہ اسرائیل دشمنی تھی، وہ امریکہ دشمنی تھی، اگر تم اپنے اساسی اور بنیادی اور اصولی نعروں پر باقی رہتے تو کبھی بھی عوام تمہارے پیچھے سے نہ ہٹتی. محسوس ہوا تمہارے غلط انداز حکومت سے جو تم نے ایک سال کی اس علاقے پر، کہ تم نے وہ سارے کام کیے جس سے عوام تمہارے پیچھے سے ہٹ گئی، اور پھر جب عوام تمہارے ساتھ نہیں رہی تو اس کو محسوس کر لیا اور انہوں نے فوجی حکومت مسلط کر دی، اور وہ 30-35 سال کا ڈکٹیٹر جو ظالم ترین انسان تھا وہ باہر، اور جو تم عوامی حکومت اور عوامی جمہوریت کے ذریعے سے حکومت کے سربراہ بنے تھے تم جیل کے اندر. یہ رہبر معظم نے فرمایا. خوب، تو اسرائیل کو مضبوط کس طرح سے، پورا علاقہ کمزور، سب کو کمزور کر دو، اس کو مضبوط، خود بخود مضبوط ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی بڑی طاقت اسرائیل کے پڑوس میں بیٹھی ہے جسے آپ کہتے ہیں حزب اللہ لبنان، کیا کریں ان کا، ڈائریکٹ حملہ کر دو، کر کے دیکھ لیا، نہیں ختم ہو رہے بھائی، دبا دو ان کی، ایسے ختم کر دو ان کو، کہو شیعہ ہیں شیعہ ہیں شیعہ ہیں، نعرے لگاؤ ان کے لیے تاکہ دنیا کے اندر ان کا کوئی حامی و ناصر ہی نہ رہے. لوگ کہیں تو بہت چھوٹی سی طاقت ہے، سارے شیعہ ہیں، چھوٹی سی طاقت ہے، نہیں ہو رہا. میں بتا رہا تھا آپ لوگوں کے بارے حوصلے میں اور امیدوں میں اور ارادوں میں تقویت ہوتی ہے ان باتوں کی، اس لیے میں دہراتا بھی ہوں کہ اگر ابھی بھی وہ آخری کے چند سالوں کا تو میں دیکھ چکا ہوں، اس سال کا بھی آ جائے گا دیکھ لیں گے، ابھی بھی اگر عرب دنیا میں رائے شماری کرتے ہیں نا، وہ ہر دفعہ ان کو شوق ہے نا، رائے لیتے رہتے ہیں، مقبول پارٹی کون ہے، مقبول شخصیت کون ہے، سب سے اچھا ایشو کون سا تھا، لیتے رہتے ہیں، ان کے مختلف ادارے ہیں وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. تو انہوں نے ابھی چند سالوں تک پہلے نمبر پر سید حسن نصراللہ آتے رہے، عرب دنیا کی رائے، عرب دنیا کی، سید حسن نصراللہ پہلے نمبر پر آتے رہے. جتنا انہوں نے چاہا کہ فلسطین کے قضیے کو شیعوں سے الگ کر دیں، شیعوں الگ ایک مسئلہ بنا دیں، تقریر میں تحریف، یعنی سید فرما رہے ہیں قدس کی، قدس کے دن بھی اور جو فتح کا دن تھا 14-15 اگست، خطاب کرتے ہوئے سید حسن نصراللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بشار پر کچھ ہوا، اگر شام پر کچھ ہوا تو ہم اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہاں ہمارے بیوقوف پاکستان کے مسلمان، بیوقوف مسلمان ان کے نام سے ایس ایم ایس چلا رہے ہیں، ان کے نام سے فیس بک پر خبریں آ رہی ہیں کہ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ اگر شام کو کچھ ہوا، بشار الاسد کو کچھ ہوا تو ہم کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ حماقتیں، احمقتیں، حرکتیں دیکھیں ان لوگوں کی، سید حسن نصر اللہ اور کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ وہ پہلے قبلہ اول کی آزادی کی جنگ لڑ لیں تمہاری وجہ سے، تم میں اتنا حوصلہ نہیں ہے، ہمت نہیں کہ تم کرو، تو مجبوراً پھر اس کو انہوں نے آن کیا کہ ٹھیک ہے ہم لڑتے ہیں۔ جب تم نے فلسطینیوں کے ساتھ جوڑ دیا تو کہا چلو ہم ساتھ دیتے ہیں، سارے مسائل میں ہم تمہاری وجہ سے آئے، تمہیں آنا چاہیے تھا، تمہیں لڑنا چاہیے تھا، اتنا پیسہ استعمال کر رہے ہو، ہے تمہارے پاس، لیکن غلط کاموں میں تکفیری طاقتوں کو دے رہے ہو کہ وہ جو مسلمانوں میں فرقے پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، قتل عام کر رہے ہیں۔ رہبر معظم نے آخری بات بڑی خطرناک کہی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ان کی کامیابی کی اگر کوئی وجہ ہوگی تو وہ ہمارا داخلی اختلاف ہوگا، اگر ہم اختلافات کا شکار ہو گئے تو وہ کامیاب ہوں گے، وإلا وہ شکست کھا چکے ہیں، مورلی ختم ہو چکے ہیں، وہ شکست کھائے بیٹھے ہیں۔ لیکن ان کے پاس آخری حربہ یہ ہے کہ شیعہ سنی فسادات، آخری حربہ یہ ہے، رہبر کے لفظ ہیں یہ دو دن پہلے، اور اتنی خطرناک بات کہی ہے جو میں، کیونکہ رہبر نے کہہ دی تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اب تو کہی جا سکتی ہے، پہلے میں نہیں کہتا تھا، چھپتا تھا، تقیہ کرتا تھا، اب تقیہ کی ضرورت نہیں ہے، اب رہبر نے کہہ دیا، ابھی ترجمہ ہو جائے گا، واپس سامنے آ جائے گی۔ اور کہا رہبر نے کہ اس تفرقے کو ایجاد کرنے کے لیے وہ مزدوروں کو استعمال کر رہے ہیں، دونوں فرقے کے۔ پھر لفظ آگے کہا کہ تکفیری مزدور سنیوں کے اندر چھپا کے، اور دوسرا مزدور جو شیعوں میں ہے کہ جنہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ دنیا کے اندر فرقہ واریت پھیلے۔ یہ پہلی مرتبہ رہبر کی طرف سے آیا، یعنی ہم پہلے سمجھتے تھے کہ یار زیادہ تر شیعہ ریئیکشن دیتے ہیں پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں ابھی بھی ریئیکشن دیتے ہوں، لیکن اب تلاش کرنا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے آپ کے اندر کچھ لوگ باقاعدہ پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف لے کے جا رہے ہوں، اس طرف سے تو ہوتا ہی ہے، ایسا تو نہیں کہ اس طرف سے بھی کچھ لوگ باقاعدہ، ان پر نگاہیں رکھنی ہوں گی۔ رہبر معظم نے بہرحال ایک دروازہ آپ کے لیے کھولا ہے، لمحہ فکریہ ہے، ایک بات آپ کے سامنے آئی ہے، اور رہبر نے کیا، میرے اپنے الفاظ نہیں تھے، کہ وہ مزدور ہمارے درمیان بھی موجود ہیں، دیکھنا ہوگا ہمیں ان باتوں کو، ان چیزوں کو۔ فرقہ واریت اگر واقعی پاکستان ہو یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو، جیسے کہ عراق میں پوری کوشش کر رہے ہیں، بحرین میں پورا زور لگا رہے ہیں، لبنان کے اندر بہت زور لگا رہے ہیں، ترکی، مصر، یہ پانچ چھ جگہیں ہیں کہ جہاں پر انہوں نے ان آخری سالوں میں بہت زور لگایا ہے فرقہ واریت ہو، کسی طریقے سے شیعہ سنی کا، سنی شیعہ کا قتل عام کرے۔ لیکن شیعوں کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ہم شیعہ سنی کا استعمال نہیں کریں، ہم سیدھا کہیں شیعہ ہے مقابلے میں، سنی کے نہیں ہیں، تکفیریوں کے ہیں، لفظ استعمال کریں، سوچ سمجھ کے رہبر اور آپ کے میدانی قائد، زمینی قائد سید حسن نصر اللہ، فوجی قائد آپ کا، کہ جس نے یہ بات کھل کے کہی ہے کہ تکفیری، بس تکفیری کو پکڑ لیں، یعنی جو دوسروں کو کافر قرار دیتے ہیں، یہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں، کہ جن سے صرف شیعہ مقدس مقامات نہیں، صحابی رسول بھی خطرے میں، دیکھ لیے نا آپ نے سب، حجر ابن حدائی شیعہ تو نہیں کہہ سکتے ان کو، صحابی رسول کہیں اس کو، کہ جس کے جنازے کے پیچھے لگ گئے، اور ویسے قرنی اور عمار یاسر صحابی رسول ہیں، وہ ان کے پیچھے لگ گئے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ نہ وہ آپ کے حرم کو چھوڑیں گے، نہ وہ ان کی خانقاہوں کو چھوڑیں گے، نہ وہ آپ کی امام بارگاہ چھوڑیں گے، نہ وہ ان کی درگاہیں چھوڑیں گے، نہ وہ آپ کی مسجدیں چھوڑیں گے یا امام بارگاہ چھوڑیں گے، نہ وہ ان کی امام بارگاہ اور مساجد چھوڑیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، وہ سب کے پیچھے لگیں گے، سب کو ماریں گے، سب کو گرائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کی بیس بس یہی ہے کہ جو ہم ہیں صحیح ہیں، بقیہ سب کافر، اور وہ سب کے خلاف اسی طرح کے کام کرتے رہیں گے۔ الحمدللہ شام کا مستقبل بہت برا نہیں ہے، جنگ مسلط بھی ہوگی نا بھائی، تو یہ دنیا والوں کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ مسلط ہو، تاکہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا، شیعہ صرف کہہ رہے تھے کہ بابا یہ کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، یہ کوئی عوام کو حقوق دلانے والا موضوع نہیں ہے، کہیں یہاں پر عوام نے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں کیا شام کی حکومت سے، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کی مضبوطی، اور آپ دیکھیں گے کہ امریکہ اگر اس علاقے کے اندر آیا تو وہ سوائے اسرائیل کی مضبوطی کے آتا نہیں ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کے علاوہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہے۔ امریکہ کب سے آپ کا خیر خواہ ہو گیا؟ تو انشاءاللہ خدا نخواستہ اگر یہ جنگ مسلط بھی ہو جائے تو امید ہے کہ مسلمانوں کے شعور میں اور ان کی جدوجہد میں اضافہ ہی ہوگا، ان کے نظریات کو اور پختگی ملے گی انشاءاللہ، اور امید ہے کہ اور زیادہ سنجیدہ انداز میں ہم ان موضوعات پہ کام کریں گے. درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. جی بسم اللہ. اگر کوئی اس موضوع سے متعلق سوال ہے تو کہ رشیا نے اس طرح کی دھمکی شاید دی ہے، میں نے خود کہیں دیکھا نہیں ہے لیکن لوگوں سے اتنا سنا ہے تو لگتا ہے کہ صحیح کہا ہے، یعنی ہوگی ایسی دھمکی دی ہوگی کہ رشیا نے ایسی دھمکی دی ہے کہ ہم جو ہے وہ ریئیکشن دکھائیں گے، اگر تم شام پہ حملہ کرو گے تو ہم سعودی عربیہ پہ حملہ کر دیں گے. تو میں نے کہا تھا کہ بھائی بحیثیت مسلمان، شیعہ مسلمان، ہمارا موقف وہ ہے جو رہبر معظم کا موقف ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جب ہم شام پہ اجازت نہیں دے رہے تو ہم سعودی عربیہ پہ کیسے اجازت دیں گے، جب ہم ایران امریکہ کو اجازت نہیں دے رہے تو ہم رشیا کو اجازت کیسے دیں گے. بھائی نہ ہم امریکہ کو مسلمانوں کو خیر خواہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی رشیا کو مسلمانوں کو خیر خواہ سمجھتے ہیں. غلط بات ہے، غلط سوچ ہے یہ کہ آج اگر فی الحال وہ ہماری سپورٹ کر رہا ہے، جیسے میں پہلے آغاز کی گفتگو میں نے بات کہی تھی کہ اگر آج آپ کے لیے میڈیا کے اوپر مبشر لقمان شام کے موضوع پہ اچھی باتیں کرنے لگے تو آپ سارے اس کے حامی نہ ہو جائیے گا، کیونکہ کل وہ پھر ایسا پلٹا کھائے گا کہ آپ سب حیران ہو جائیں گے اور پھر آپ منہ چھپاتے پھریں گے لوگوں سے کہ جن کے سامنے آپ نے حامی بھر لی تھی اور بہت انقلابی ثابت کر دیا تھا اس کو، کیونکہ وہ تو پلٹا کھا جائے گا، اس کا تو دین ایمان کوئی نہیں ہے بھائی، وہ تو آج یہاں ہے کل کہیں اور بھی ہو سکتا ہے اور اس کو آزمایا جا چکا ہے، یعنی کہ ہم آزمائے بغیر بات کر رہے ہیں، اس کو آزمایا جا چکا ہے موضوعات پہ. خوب تو نہ ہم شام پر کسی بھی قسم کے حملے کے حامی ہیں اور نہ سعودی عربیہ پر کسی حملے کے حامی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ ٹھیک ہے اگر وہاں پر ایسی طاقتیں موجود ہیں جو مالی سپورٹ کر رہی ہیں اس وقت تکفیری طاقتوں کی، تو ٹھیک ہے ان سے نپٹنا چاہیے، ان کے خلاف بات ہونی چاہیے، ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کو بدنام کرنا چاہیے، جن میں اس وقت سب سے سرفہرست بندر بن سلطان ہے کہ جو امید ہے کہ آئندہ کا شہزادہ اور بادشاہ بھی بنے گا، پھوٹ پڑ جائے گی اس کی وجہ سے پورے اس سسٹم کے اندر، اس قدر عجیب اور غریب سا آدمی ہے وہ. تو ہم ان طاقتوں کو تلاش کریں، ان ایلیمنٹس کو تلاش کریں کہ جو سعودی عربیہ کے اندر ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، نہ یہ کہ ہماری دشمنی جو ہے وہ ملک کے سعودی عربیہ سے، ملک عوام کے سعودی عربیہ سے، بالکل نہیں ہے. وہ تو آپ کی طرح مظلوم ہے جیسے آپ مظلوم ہیں، وہاں کی عوام مظلوم ہے. وہ بھی یہ نہیں چاہتی کہ اس طرح سے سعودی عربیہ پوری دنیا کے اندر بدنام ہو. کیوں؟ وہ عوام وہاں کی خواہش نہیں رکھتی ہے بھائی، سارے کے سارے اس فکر کے لوگ نہیں ہیں. آپ کہیں پوری سعودی اس فکر کی، بالکل ایسی بات نہیں ہے. سعودی عربیہ کے صحیح تجزیہ و تحلیل 25% تشیع اور 30% حنفی پائے جاتے ہیں وہاں پہ، 30% حنفی پائے جاتے ہیں. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ شہر مکہ، شہر مدینہ، شہر تبوک یہ ان کے پاس ہیں، بڑے علاقے بریلویوں کے پاس جنہیں ہم بریلوی کہتے ہیں اور وہاں پہ حنفی کہا جاتا ہے، ان کے پاس ہیں وہ. تو یہ بات نہیں کہ سارے سعودی عربیہ. تو بھائی ان پر حملے کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں وہاں پر عام عوام کا قتل عام ہوگا. ہم اجازت نہیں دیں گے، نہیں دینی چاہیے، نہ سوچنا چاہیے اس طرح سے کہ بھائی وہ ہم اگر مردہ بات کہتے بھی ہیں تو ان ایلیمنٹس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا میں اور خصوصاً مسلمانوں میں تفرقہ ڈلوانے کی کوشش کر رہی ہے، ہم اس کو مردہ بات کہتے ہیں. خوب ٹھیک بات ہے کہ اگر ریئیکشن کسی بھی طرف سے ہوا تو اس کا اثر یہی سمجھا جائے گا جیسے پورا شیعہ ساتھ دے رہا ہے اور پھر پاکستان کے اندر اس کا ریئیکشن ہوگا، بالکل ہوگا. تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے اور سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، انداز ہمارا صحیح ہونا چاہیے. ہم دشمن جو بھی ہے، جو منافق ہے، جو ایلیمنٹ السلام علیکم اس طرح کے اختلافی ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، جن کا برین ہے، جو امریکہ اور یہودیوں کے ہاتھوں یا اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہو رہے ہیں، ہمیں انہی ایلیمنٹ کو سامنے لانا چاہیے. حتیٰ کہ میں پاکستان کی بات بھی کروں گا، پاکستان کے ہم سارے مدارس کو، چاہے وہ دیوبند مدارس ہیں، سب کو کھینچنا شروع کر دیں. کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ آپ سارے دیوبند مدارس کو کھینچنا شروع کر دیں کہ سارے کے سارے جو ہے نا سعودی کے پیسے سے چل رہے ہیں، بس یہ سب کے سب جو ہے نا وہ اس طرح کے دہشت گرد پیدا کر رہے ہیں جو منافق ہوں گے اور قتل عام کریں گے مسلمانوں کا. نہیں، اس میں بھی ہمیں کیٹیگریز کرنی چاہیے، ہمیں کرنی چاہیے. دشمن نہیں کر رہا، دشمن تو یہ چاہ ہی رہا ہے کہ آپ کے مقابلے میں ان سب کو اپنے ساتھ ملا لے. وہ کہیں سارے دیوبند ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہیں سارے اہل حدیث ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہیں یہ سارے طالبان ہمارے ساتھ ہیں. نہیں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. دیکھیں بہت سوچ سمجھ کے، آپ کی قیادتیں الحمدللہ، آپ کی رہبریت بہت سوچ سمجھ کے چل رہی ہے. کبھی آپ نے ان کے منہ سے بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے ان کے منہ سے بات سنی ہے؟ دیکھیں سانح مکہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہو سانح مکہ، یاد ہونے سے مراد یہ کہ اگر سنا ہو آپ نے، اکثر تو آپ میں سے پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے، نہیں پیدا تو ہوئے ہوں گے لیکن بہت چھوٹے ہوں گے. بات ہے یہ 87 کی. 87 میں مکے کے اندر بہت سارے مسلمان، شیعہ مسلمانوں کو جو امریکہ کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے، جو لازمی جزء حج کا برات از مشرکین قرآن کی آیت کے مطابق واجب عمل کر رہے تھے حج کا، ان کا قتل عام کیا گیا. خمینی بلچکن نے اگلے دن یا اس کے دو دن بعد پیغام دیا اور اس میں جملہ کہا کہ میں آل سعود کو کہا کہ صدام کو بخشا جا سکتا ہے، لفظ دیکھیں خمینی بخش چکن کا، لیکن آل سعود کو معاف نہیں کیا جا سکتا اس قتل عام پہ. ادھر لفظ کا صدام، ادھر لفظ کا آل سعود. نہیں کہا کہ عراق کو معاف کیا جا سکتا ہے لیکن سعودی عرب کو معاف نہیں کیا جا سکتا، نہیں کہا. یعنی بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں رہبر معظم، بہت سوچ سمجھ کے. ابھی آپ کسی بھی جگہ پہ یہ کہیں کہ رہبر نے اس وجہ سے کہ بندر بن سلطان تکفیری طاقتوں کی سپورٹ کر رہا ہے پوری دنیا کے اندر، رہبر نے کہا یہ پورا سعودیہ جو ہے یہ واجب القتل ہے، یا یہ غلط ہے، یا یہ خراب ہے، نہیں کہا. آپ کی قیادت استعمال نہیں کرتی، اور نہ آپ کو بہت احتیاط سے چلنا ہے، بہت سوچ سمجھ کے چلنے کی ضرورت ہے، بہت شعور اور آگاہی کی ضرورت ہے. یہ سیاسی موضوعات، سیاسی آگاہی، سیاسی موضوعات اور ان پر آپ کا عقیدہ اور نظریات، یہ اگر میں نے کہا ہے شروع میں کہا ہے، اگر اس کی سورس صحیح نہیں ہے، اگر یہ صحیح جگہ سے نہیں آ رہے ہیں، اگر آپ واقعی اپنے رہبریت سے منسلک نہیں ہیں اور آپ ان کی بنیادوں پر انہی کی سیاسی باتوں کو آگے لے کے نہیں چل رہے ہیں، اور آپ کے اپنے تجزیہ و تحلیل ہیں، اور آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے میڈیا سے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کی زبانوں سے الفاظ لے کے اس کو اپنے نظریہ اور عقیدہ بناتے ہیں، تو بھائی 100% آپ مسٹیکس کریں گے. جو ہو رہی ہے پاکستان کے اندر مسٹیک، غلطی ہم سے ہو رہی ہیں، لوز ٹاک ہم کر رہے ہیں. ہم نے بہت ساری لوز ٹاکس کیے گے جس کو وہ ہماری تقریروں سے لے کے پھر ان کو فیس بک پر ادھر ڈال کے اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ شیعہ نظریات اور شیعہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہم سے ہوا، لیکن ایسا الحمدللہ خدا کا شکر ہے قیادتیں، ہماری رہبریت، ہمارا میدانی قائد سید حسن نصر اللہ بہت تفکر، بہت سوچ سمجھ کے ساتھ، بہت شعور کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، بہت شعور کے ساتھ، کہ انہوں نے لبنان جیسے ماحول میں کہ جہاں شیعہ سنی کی جنگ کروانا چاہتا تھا دشمن، خواہش تھی اس کی شیعہ سنی جنگ ہو، شیعہ سنی پہلے مرحلے، پھر مسلمان عیسائی جنگ ہو دوسرے مرحلے میں، اور پھر تیسرے مرحلے میں تھا کہ لبنان اور اسرائیل جنگ ہو. دیکھیں آپ، یعنی اتنا کمال ہے سید حسن نصر اللہ کا کردار اس علاقے کے اندر، کہ انہوں نے سب سے پہلے جہاں اپنا سارے شیعوں کو حامی بنایا اپنا، وہاں آہستہ آہستہ سارے سنیوں کو اپنا حامی بنا لیا. یعنی آج سید حسن نصر اللہ کے لیے وہاں کی اہل سنت آواز اٹھاتی ہے. یعنی یہ جو پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، جو ان کی میدانی قیادت ہے اہل سنت کی، ماہر حمود سب سے زیادہ عالم دین ہے، بڑا عالم دین ہے، سب سے زیادہ سید حسن نصر اللہ کے ساتھ ہے. حتیٰ کہ عیسائی قیادت، کیا نام ہے، بڑی معروف قیادت ہے، مذہبی قیادت، سیاسی قیادت مشلون ہے، مشلون تو ہے ہی ساتھ، لیکن وہ سیاسی قیادت النصر نامی کوئی پادری ہے، سب سے بڑا حامی ہے سید حسن نصر اللہ کا لبنان کے اندر. قیادت شیعہ ہے، ابھی اسی دنیا میں آپ کے اور ہمارے زمانے میں ہے، ایشوز اسی طرح کے ہیں پوری دنیا میں، جیسے آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، ایسے لبنانی اور حزب اللہ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن اس کا تدبر دیکھیں کہ نہ صرف اہل سنت دنیا، عیسائی دنیا، انہوں نے درزی دنیا، سنی دنیا، سب اپنے ساتھ کر لیا، سب اپنے ساتھ ملائی ہوئی ہے، دشمن کو یعنی بالکل صاف ستھرا کر کے سامنے لا کے رکھا ہے. یہ ہے دشمن اصل میں، آپس میں لڑیں گے ہم، آپس میں لڑنا ہے کیا ہمیں، اس سے لڑنا ہے. خوب، پاکستان کے اندر ساری فرقواریت ہے اسی لیے کہ آپ بالکل اندھیروں میں رہیں، آپ اندھیروں میں رہیں، اندھیروں میں ہاتھ پاؤں چلاتے رہیں، آپ ہے اسی لیے کہ ہم تو یعنی اس معذرت کے ساتھ ہم اس سرکل سے نکلتے ہی نہیں، سوچتے ہی نہیں سرکل سے نکل کے، صبح دوپہر شام ہماری اسی میں ہو رہی. کیوں ہوتی بھی، یعنی مسئلہ تبھی بھی ہے، صحیح بات ہے، مادی مسئلہ ہے، یعنی جب آپ جنازہ اٹھا رہے ہوں گے تو ٹھیک بات ہے، روزانہ اٹھائیں گے تو آپ سوچیں گے بھی یہی، لیکن نہیں ہونا یہ نہیں چاہیے.